السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عطاوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ اور سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایامی ولادت با سعادت پیغمبر اکرم، نبی خاتم، رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام مومنین کرام، حاضرین مجلس و تمام امت اسلامیہ و رہنوان راہ رسالت و ولایت کو تبریک و تہنیت و مبارکباد عرض ہے. یہ ایام مومنین کے لیے بالخصوص و بالعموم تمام بشریت کے لیے بہت ہی مبارک و بامیمنت ایام ہیں کہ ان ایام میں خداوند تبارک و تعالی نے بشریت کی ہدایت کے لیے اپنا آخری ذخیرہ رسل میں سے خاتم الرسل و خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عالم طبیعت میں بشر کی ہدایت کے لیے ارسال کیا و اتارا. ربیع الاول جہاں پر میلاد با سعادت پیغمبر اکرم ہیں، وہیں پر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی الہی و عالی بصیرت کے نتیجے میں یہ ایام 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ایام وحدت و ہفتہ وحدت بھی ہے. چونکہ مسلمین میں دو گروہوں یا دو فرقوں میں یہ اختلاف ہے تاریخ ولادت کے لحاظ سے، اہل سنت کہ ہاں مشہور قول 12 ربیع الاول ولادت ہے پیغمبر اکرم کی، اور شیعہ کے نزدیک مشہور قول کے مطابق 17 ربیع الاول ہے. اگرچہ اہل سنت میں بھی بعض علماء ایسے ہیں جو 17 کو قائل ہیں، شیعہ میں بھی بعض علماء ایسے ہیں جو 12 کے قائل ہیں. یعنی یوں نہیں کہ کوئی ایسے نہ ہوں، بڑے علماء، جید علماء. اور جیسا کہ ہو جاتا ہے مسلمانوں کے اندر معمولی سا اختلاف تاریخ کا ہو یا کسی بھی نوعیت کا ہو، ایک بہت بڑے تفرقے اور فتنے کا باعث بن جاتا ہے. بعض لوگوں کی بے بصیرتی، بے شعوری و کم عقلی کی وجہ سے. لیکن اگر امام خمینی جیسے با بصیرت علماء ہوں تو وہ اختلافی تاریخوں کو بھی اتحاد و وحدت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. اور اس لیے یہ ہفتہ وحدت بھی آپ تمام مومنین و تمام مسلمین کو مبارک ہو انشاءاللہ. بہترین ایام مسلمانوں کو اس امر کی توجہ کے لیے یہی ایام ہیں، ایام ولادت با سعادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جہاں پر یہ ایام ہمارے لیے خوشی کا باعث ہیں و جشن کا باعث ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ مولود عظیم و مولود مقدس، آیا وہ بھی ان ایام میں خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم ان کی آمد پر خوش ہیں لیکن وہ ہماری حالت پر خوش نہیں ہیں. اس وقت جو موجودہ حالت ہے مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر، و بالخصوص امت مسلمہ کا وہ حصہ جو پاکستان میں رہ رہا ہے اور آباد ہے اور جن مشکلات کا وہ مسائل کا شکار ہے اور جو اس کی موجودہ حالت ہے اور حالات ہیں، یہ کسی کے لیے بھی خوشی کا باعث نہیں ہو سکتے، خصوصاً وہ ہستی کہ جو معمولی سی تکلیف بھی اگر کسی انسان کو پہنچتی تھی تو وہ ناراحت ہو جاتے تھے اور ان پر بہت گران گزرتا تھا، سخت گزرتا تھا ان کے اوپر کہ ایک بشر کیوں تکلیف میں ہے. یعنی وہ نبی جو مکہ میں جب تشریف فرما تھے اور وہ عورت جو روز ستاتی تھی پیغمبر اکرم کو، آپ کے راستے میں کانٹے پھینکتی اور آپ پر غلاظت پھینکتی تھی، کوڑا کرکٹ پھینکتی، توہین کرتی، اذیت کرتی، ایک روز جب حضرت کا اسی گلی سے گزر ہوا اور اس کو نہیں دیکھا تو پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئی، آج کیوں نہیں وہ حرکتیں کر رہی، تو بتایا گیا کہ وہ بیمار پڑ گئی ہے، آج اس لیے نہیں آئی. تو حضرت اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، حال پوچھنے کے لیے چلے گئے. وہ اب توجہ کریں کہ وہ جو ستا رہی تھی عورت، جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے حمالت الخطب، جب وہ بیمار ہوتی ہے تو رحمت للعالمین اس کے لیے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو آیا ان کے لیے پریشان نہیں ہوں گے جن کے ملک کے یہ حالات ہیں کہ ایک ایک دن میں ان کے نام لیوا اور ان کے رسالت و نبوت کی گواہی دینے والے اور ان کی خاتمیت کی شہادت دینے والے و کلمہ پڑھنے والے جب روزانہ 100 100 لاشیں اٹھائیں، یہ کلمہ گو تو یقیناً پیغمبر اکرم کہیں زیادہ دل دکھا ہوا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ کیوں امت اسلامیہ و امت مسلمہ ان حالات سے دوچار ہوئی ہے؟ ایک اہم موضوع قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اسی وقت جب پیغمبر اکرم میں قید حیات تھے و آپ تشریف فرما تھے امت کے درمیان، امت کو خطاب کر کے فرمایا کہ آیا یہ نبی جب اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، افا ان ماتا او قتل، یہ نبی اس دنیا سے طبیعی موت رخصت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، اس دن تم کیا کرو گے؟ انقلاب تم علی اعقابکم، کیا تم لوٹ کر پھر جاہلیت کی طرف چلے جاؤ گے، زمانہ جاہلیت میں چلے جاؤ گے پلٹ کر؟ انقلاب تم علی اعقابکم، تمہاری یہ حالت جو رسول اللہ نے بنائی ہے یہ بدل جائے گی اور تم واپس جاہلیت کے حالت میں لوٹ جاؤ گے. یہ خطرہ اس لیے اس وقت بیان کیا گیا کہ رسول اللہ کے بعد امت کو ایک دشوار سفر طے کرنا ہے. اس دشوار سفر کو طے کرانے کے لیے خداوند تبارک تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے. یوں نہیں کہ امت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہو یا امت کو کے لیے کوئی اہتمام و انتظام نہ کیا ہو. وہ ذات حق جس نے ہر قریے کے اندر ایک نبی نازل کیا، جس نے ہر دور کے لیے ہر نسل کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا، آسمانی کتابیں اتاریں، اب خاتم الرسل کے بعد قیامت تک امت کے لیے کوئی اہتمام و انتظام نہ کیا ہو. اہتمام کیا، لیکن قرآن نے خطرہ ذکر کیا، وہ یہ کہ رسول اللہ کے بعد یہ خطرہ موجود ہے امت کے لیے کہ یہ واپس اپنے پہلی حالت پر پلٹ کر چلے جائیں گے. انقلب تم افا ان مات او قتل، یعنی یہ رسول جب دنیا سے اٹھ گئے یا شہید کر لیے گئے تو کیا تم واپس جاہلیت کی حالت میں لوٹ کر چلے جاؤ گے، پلٹ کر چلے جاؤ گے، یا وہ راستہ جو رسول اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، وہ منزل جو تمہارے لیے مقرر کی ہے، وہ مقصد و ہدف جو تمہارے لیے متعین کیا ہے، اس کی طرف بڑھتے رہو گے تم؟ یہ اہتمام رسول اللہ نے اس خطرے کے پیش نظر اپنی حیات مبارک میں کر دیا تھا اور اعلان کر کے گئے اپنے وصی کا، اپنے بعد اپنے جانشین کا، لیکن امت رسول اللہ جس طرح سے قرآن نے خطرے کا اعلان کیا ہے کہ ہمیشہ اس کے جاہلیت کی طرف لوٹنے کے خطرہ ہمیشہ موجود ہیں، یہ قرآن نشاندہی کر رہا ہے کہ افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی تم اپنی پچھلی سابقہ جاہلیت کی حالت پر پلٹ کے چلے جاؤ گے. جاہلیت جس میں بے شعوری، جس میں نادانی، جس میں غفلت، بے عقلی، کم عقلی، جس میں آبا پرستی، جس میں اقربا پرستی، جس کے اندر قبیلہ پرستی، جس کے اندر قوم پرستی، جس کے اندر بت پرستی، جس کے اندر حب اللات و عزا پرستی، جس کے اندر انسان پرستی رائج تھی، قرآن نے یا رسول اللہ نے آ کر اس تمام غلاظت و جہالت و نادانی سے لوگوں کو نکالا، گمراہی سے نکالا، اور نکال کر انہیں بہترین امت کا درجہ عطا کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو خدا کی جانب سے اس زمین پر پیدا کیے گئے ہو. لیکن یہی امت جو بہترین امت تھی، خطرے بھی اس کو بتائے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں سے، اوصاف حمیدہ میں سے قرآن نے جو اوصاف ذکر کیے ہیں القابات، ان میں سے ایک بشیر ہے اور ایک نذیر. بشیر و نذیر جسے عموماً ہم اپنے ہندی اور برے صغیر کے یا پاکستانی کلچر کے مطابق معنی کرتے ہیں، بشیر خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈرانے والا، یہ مترجمین بھی اسی طرح سے ترجمہ کرتے ہیں. نہ بشیر کا یہ سادہ سا معنی ہے اور نہ نذیر کا یہ بہت ہی سادہ اور پرائمری معنی ہے، بلکہ دونوں بہت ہی گہرا مفہوم و معنی رکھتے ہیں، بشیر و نذیر. بشیر سے مراد یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے مسائل، مشکلات، اسباب، عوامل، حادثات، اتفاقات یہ ایک قوم کو پیش آتے ہیں، اور بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو قوموں کو ضعیف کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، ناتوان و مایوس کر دیتے ہیں، نا امید کر دیتے ہیں. ایسے حالات کہ یہی حالات جو آج پاکستان کے اوپر طاری ہیں، پاکستانی قوم مایوسی کا شکار ہے، نا امیدی کا شکار ہو چکی ہے. اور اس پاکستانی قوم کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، مایوسی کی حد تک جا پہنچے ہیں. اور کوئی پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، شیعہ ضرور مایوسی کے قریب قریب نظر آتے ہیں، نا امیدی کے قریب نظر آتے ہیں. رسول اللہ کو بشیر اس لیے قرار دیا گیا کہ بشیر کا مطلب صرف حوروں کی باتیں کرنا، یا جنگلی یا جنتی پھلوں کی باتیں کرنا، انار اور دودھ اور سیب اور انگور بتانا نہیں بشیر کہلاتا. بشیر کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی مایوس و نا امید و ضعیف قوموں کو امید دلانا، انہیں یہ بتانا کہ ابھی اندھیری رات نہیں چھائی، انہیں یہ بتانا کہ تم ابھی اس سطح پہ نہیں پہنچو، پھر بھی تمہاری نجات کا راستہ موجود ہے. یہ امید دلانا بشیر ہے، اس لیے نبی آتے ہیں تاکہ مایوس لوگوں کو امید دلائیں. چونکہ نا امید قومیں طاقتور ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتی، نا امید قومیں، جس طرح ابھی ہم لوگ نا امیدی کی حد تک جا پہنچے ہیں، ضروریات زندگی کے لحاظ سے بھی نا امید ہو چکے ہیں، مذہب کے لحاظ سے بھی، سیاست میں بھی، اور ہر حوالے سے نا امید ہو کر فقط اپنا گزر اوقات کرنے میں لگے ہوئے ہیں. نا امید قوموں کی علامتیں یہ ہوتی ہیں. بشیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نا امیدوں کو امید دلائے اور اس امید کو عملی کرے، اور عملی کر کے انہی مایوس لوگوں سے بہترین امت بنا دے، وہ بشیر کہلاتا ہے. یہ امتوں کی ضرورت ہے. راہبر وہ نہیں ہوتا جو فقط اپنا استقبال کروا لے یا دعوتیں قبول کر لے، راہبر وہ ہوتا ہے جو نا امید لوگوں کے اندر امید کی روح پیدا کر دے. راہبر کی صلاحیتوں میں سے یہ ہوتا ہے، الہی راہبر کی صلاحیتوں میں سے ہوتا ہے، نہ کہ نا امید لوگوں اور مایوس لوگوں کی مایوسی سے فائدہ اٹھا لے اور مایوس لوگوں کو سے مالی یا کوئی اور فائدہ کسی قسم کا حاصل کر لے، بلکہ مایوس لوگوں کو پر امید بنا دے، اور اس طرح پر امید بنائے کہ انہیں کامیابی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائے. اس طرح سے بشیر بشارت دیتا ہے. والنذیر ڈرانے والے کو صرف جہنم کا ذکر کرنا اور جہنم کی خوراک اور عذاب اور شعلے اور گرز اور مار پیٹ, اس کو نذیر نہیں کہتے. فقط نذیر کا مطلب ہے ایک قوم کو اپنی نجات کی راہ میں جو خطرے درپیش ہوتے ہیں ان خطروں سے قبل از وقت آگاہ کر دینا کہ تمہاری راہ میں, تمہاری کمینگاہ میں یہ خطرے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے راہبر بشیر و نذیر ہو, یعنی قوم کی جو قیادت کرتا ہے, راہبری کرتا ہے, انہیں نجات کی طرف لے کر جاتا ہے, مایوسی سے نکال کر امید کی طرف ان کو سفر کرائے. اور اس راہ میں یہ نہ ہو کہ خود بھی غفلت میں مارا جائے اور قوم کو بھی غفلت میں ڈبو دے, بلکہ اتنا آگاہ ہو, بابصیرت ہو کہ اسے پتہ چل جائے کہ آنے والے دنوں میں اس قوم کو اور میری ملت کو کون کون سے خطرات درپیش ہیں. ان خطروں کو قبل از وقت بتا دینا اور ان خطروں سے نبرد آزما ہونے کا طریقہ بتانا اور قوم کو تیار رکھنا خطروں کے مقابلے کے لیے, اس کو نذیر کہتے ہیں. لہذا اس لیے پیغمبر اکرم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ خطرہ پہلے بتا دیا تھا. یہ انذار تھا رسول اللہ کا. انذار کیا تھا کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے تم کیا کرو گے. یعنی گویا ہمیں یہ خطاب ہے, چونکہ ہم آج ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جب رسول اللہ ہمارے درمیان موجود نہیں, تو ہمیں ہی خطاب ہے کہ جب رسول تمہارے درمیان نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے تم, اس وقت کیا حالت ہوگی تمہاری. انقلاب تم علی اعقابکم, کیا تم واپس لوٹ کر جاہلیت کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے, اسی زمانے کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے جس سے رسول اللہ نے تمہیں نکالا تھا, کیا کرو گے اس وقت. اس وقت دو راستے ہوں گے تمہارے سامنے. ایک وہ راستہ جو رسول اللہ نے کھولا ہے اور جو منزل متعین کی ہے اس کی طرف بڑھنا ہے آگے تمہیں, یہ ایک راستہ ہے, یعنی راہ رسول اللہ کو جاری رکھنا ہے. اور دوسرا جو ہی رسول اللہ اس دنیا سے جائیں آپ نے واپس جاہلیت کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے. نام امت رسول اللہ کا ہوگا لیکن عملی حالت جاہلیت والی ہوگی. یہ دو راستے ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے درمیان رسول اللہ موجود نہیں ہے. رسول اللہ نے جو راستہ کھولا وہ بتایا, وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو منزل بتائی اور قرآن کے تمام تعلیمات بتا دی کہ آپ نے زندگی بسر کرنی ہے آئین الہی, دین الہی و نظام الہی کے تحت زندگی بسر کرنی ہے, جس کے مقابلے میں نظام جاہلیت ہے جسے نظام طاغوت کہا گیا ہے. یعنی دو نظام ہیں, ایک رسول اللہ لے کر آئے زندگی بشر کے لیے اور ایک اس سے ہٹ کر طاغوت کا نظام, جاہلیت کا نظام. ایک نظام ہے ولایت کہ اللہ ولی الذین آمنوا, خدا ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں, وہ نظام ولایت کے تحت رہیں گے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت, اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے کافر ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہوں گے وہ. یعنی دو نظام ہیں دنیا کے اندر, فقط دو نظام ہیں, ایک الہی نظام اور ایک طاغوت کا نظام. مومنوں کی علامت یہ ہے, مومن اسے کہیں گے جو نظام الہی میں جی رہا ہو, اور جو نظام الہی میں نہیں جی رہا اور نظام طاغوت کو اس نے قبول کر لیا, پسند کر لیا اور اس کی طرف رغبت رکھتا ہے, یہ اپنے آپ کو مومنین میں شمار نہ کرے, کیونکہ اس کی علامت ذکر کی گئی والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. یہاں اب علماء کرام اہل علم ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں, وہ یہ کہ بعض اوقات ہم, میں سادہ سی مثال سے عرض کرتا ہوں کہ سب کو سمجھ آ جائے, غیر علماء کو بھی بات سمجھ میں آ جائے, کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ علت سے معلول کا انکشاف کریں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ معلول کے ذریعے علت کو تلاش کر لیں. یہی کام جو روزمرہ ہم کرتے ہیں, اگر کسی کو فرض کر لیں کہ نزلہ زکام ہے, انفیکشن ہو گیا ہے کسی کو, تو یقیناً بخار بھی ہوگا اس کو, اور اگر کسی کو بخار ہو گیا ہے تو یقیناً کوئی چیز ایسی ہے جس سے اس کو بخار ہوا ہے. بخار والے آدمی کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اسے نزلہ ہو گیا ہے, اور نزلے والے آدمی کو دیکھ کر کہنا کہ اس کو بخار ہو گیا ہے, دونوں باتیں ٹھیک ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. مردے کو دیکھ کر کہنا کہ اس سے روح نکل گئی ہے, اور جیسے روح نکل گئی ہو اسے دیکھ کر کہنا کہ یہ اب مر گیا ہے, یہ مردہ ہے. دونوں باتیں ٹھیک ہیں, یعنی یہ علامت ہے اس کے لیے اور وہ علامت ہے اس کے لیے. آپ بارش دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ کیچڑ ہے, اور کیچڑ دیکھ کر بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے. ہو اسی طرح موسم ہے, آپ گرمی دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس وقت جون جولائی ہے, اور جون جولائی آ جائے تو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ابھی گرمی ہوگی. یعنی دونوں چیزیں دونوں کے لیے علامت بن سکتی ہیں. اسی طرح نظام اور انسان کی حالت, یہ دونوں ایک دوسرے کی علامت ہیں. اگر مومنین ہوں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پس نظام ان کا الہی ہوگا, اور اگر الہی نظام ہوا تو آپ یقین جان لیں کہ اس الہی نظام میں رہنے والے مومن ہوں گے, اور اگر کہیں پر لوگ مومن نہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نظام الہی نہیں, طاغوتی نظام ہے. اور اگر کسی سرزمین پہ نظام طاغوتی ہوا تو جان لو کہ وہاں رہنے والے بھی پھر مومن نہیں ہیں. ہر چند اپنا نام مومن رکھے, تخلص اپنا مومن رکھ لیں, مومن تخلص رکھنے سے کوئی مومن ہو نہیں جاتا جب تک ایمان کے نظام کے سائے میں نہ آ جائے. عزیزاں, رسول اللہ نے یہ خطرہ بیان کیا تھا, قرآن کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطرہ بیان کیا تھا کہ جب یہ رسول نہیں ہوں گے تم کیا کرو گے, انقلاب تم علی اعقابکم, تم زمانہ جاہلیت و نظام طاغوت کی طرف لوٹ جاؤ گے, یا نہ نظام ولایت الہی کو قبول کرو گے. رسول اللہ جب تشریف فرما تھے تو نظام ولایت تھا, چونکہ اللہ کا نظام نظامی ولایت ہے, اس لیے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ و رسولو, تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کے رسول تمہارے ولی ہیں. یعنی اللہ خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, رب بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا فراوان ہیں, لیکن جب خدا نے فرمایا کہ میرا تعلق آپ سے کس نام سے ہے تو فرمایا کہ تمہاری نسبت میں ولی ہوں. انما ولیکم, تمہارا ولی اللہ ہے. انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی, یعنی اللہ اگر ربوبیت بھی کر رہا ہے تو یہ بھی ولایت اللہ ہی کی وجہ سے ہے, اور اللہ نے اگر تمہیں خالق کیا ہے تو یہ بھی ولایت الہی ہی کا ایک حصہ ہے. اگر اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے, رازق ہے, تو یہ بھی ولایت الہی ہی کا ایک شعبہ ہے. چونکہ اللہ ولی ہے تو ولی کا کام ہے کہ اپنی مخلوق کو یا اپنے متولی علیہ کو جس کے اوپر اس کی ولایت ہے ان کے لیے یہ سب کچھ فراہم کرے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ ولی ہے جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہے, رسول تمہارے ولی ہیں. اور پھر فرمایا کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو کیا نظام ولایت اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہ, اللہ کے حکم سے رسول بھی ولی ہیں, رسول پہ ختم ہو جاتا ہے, چونکہ یہ رسول تو ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے, جس طرح ایک دن دنیا میں آئے ہیں اسی طرح ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے. قرآن مجید کا یہ بھی حکم ہے کہ انک میتن و انہم میتون. اے رسول, ایک دن جس طرح دوسرے دنیا سے چلے گئے ہیں آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے. اس دن کیا ہوگا؟ آیا ولایت الہی کا نظام ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہ, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ جو ایمان لائے, نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکات دی, وہ بھی تمہارا ولی ہے, وہ بھی تمہارا ولی ہے. وہ اب دیکھیں کہ کس نے یہ کام کیا, کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور رسول اللہ بتا کے گئے کہ میرے بعد میرے اولیاء اتنے ہیں, ہو اور وہ اولیاء میرے بعد حکومت قائم کریں گے اور نظام ولایت قائم کریں گے. لیکن عملاً ہوا یہ کہ رسول اللہ کے بعد امت خط ولایت کو محفوظ نہیں رکھ سکی, جاری نہیں رکھ سکی, چونکہ خطرہ ہے, دشوار ہے ولایت کے نظام کو جاری رکھنا, دشوار ہے. لہذا طاغوتیت آ جاتی ہے ولایت کے نظام کی جگہ پر, اور ولایت طاغوت آ جاتی ہے. یہ طاغوتیت آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر سرایت کرتی گئی, اور آج مکمل طور پر مسلمان طاغوتی نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں. نظام طاغوتی ہے, اور اس طاغوتی نظام کے تحت مسلمان رسومات بجا لاتے ہیں. رسومات طاغوتی نظام کے تحت بجا لا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سارے فرائض ادا کر دیے. رسومات جتنی مثلا کبھی سوگ کی رسومات، کبھی جشن کی رسومات، کبھی ولادت کی رسومات، کبھی شہادت کی رسومات، کبھی ربیع الاول کی رسومات، کبھی محرم و سفر کی رسومات، کبھی رمضان کی رسومات، ماہ رمضان کی رسوماتی روزے رکھ لیے، رسوماتی افطاری دے دی، رسوماتی سحری کر لی. یہ رسومات عبادت و رسومات نماز و رسومات حج و رسومات روزہ یہ بجا لا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا دین عمل کر دیا ہے. نہ عزیز امان، یہ رسومات ہیں جو آپ نے بجا لائی ہیں. ابھی دین کو نافذ کرنا، دین کو عملی کرنا اس امت رسول اللہ کے درمیان ابھی رہتا ہے. یہ جو موجودہ حالت پیش آئی ہے اس وقت مسلمانوں کی، اور بالخصوص پاکستان میں، کہ جہاں مسلمانوں کے درمیان آپس میں نفرت، مسلمانوں میں دوریاں، مسلمانوں میں کدورتیں، مسلمانوں میں تفرقہ، فرقہ بازی، فرقہ واریت اور قتل و غارت اور دشمنیاں، اور یہ روز بروز یہ بازار گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمان رسول اللہ کے بعد جاہلیت کی طرف لوٹ کر جانا شروع ہو گئے. عصر عصر جاہلیت ہے. یعنی آج مسلمان 1400 سال بعد جاہلیت میں اتنے راسخ ہو گئے کہ ہو بہو وہی منظر آج نظر آ رہا ہے پاکستان میں جو جاہلیت میں تھا. جاہلیت میں ہر کام جاہلیت کا تھا، حمایت جاہلیت کی تھی، دشمنیاں جاہلیت کی تھیں، دوستیاں جاہلیت کی تھیں، رقابتیں جاہلیت کی تھیں، ہر کام جاہلیت کے اس میں تھا، دین نہیں تھا اس وقت. دوست کون بنتے تھے آپس میں؟ وہ دوست بنتے تھے جنہوں نے مل کر کہیں ڈاکہ ڈالنا ہو. یہ دوستی کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ مل کر ڈاکہ ڈالنا ہے، مل کے چوری کرنی ہے، مل کے کوئی غلط کام کرنا ہے. یہ دوستیوں کی بنا ہوتی تھی، دوستیوں کی وجہ یہ ہوتی تھی. اور اسی طرح جاہلیت کے تحت یہ آپس میں رشتے برقرار کرتے، جاہلیت کے تحت ایک دوسرے سے دور ہو جاتے، لڑتے بھی جاہلیت پر اور ملتے بھی جاہلیت پر ملتے تھے. لڑتے اس بات پر تھے، ایک جنگ مثلا نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر میں پیش کرتا ہوں، ایک جنگ جو جاہلیت میں ہوئی وہ چھپکلی پہ ہوئی. چھپکلی جو ملخ یا سانڈا ہے جس کو کہتے ہیں اردو میں، معلوم نہیں آپ کے علاقے میں جی. ایک تو یہ گھروں میں ہوتی ہے، یہ نہیں صحراؤں میں ہوتی ہے. عربوں کی بڑی لذیذ غذا ہے، چھپکلی کی طرح ہوتی ہے جی، سانڈا کہتے ہیں اس کو. شاید چونکہ آپ کھاتے نہیں ہیں لہذا جو چیز ہم کھاتے نہیں ہیں اسے سمجھتے بھی نہیں ہیں ہم، لیکن عرض نہیں ہے. یہ میکڈونلڈ وغیرہ میں کھائی ہے آپ نے، اندازہ نہیں ہے آپ کو. اگر کبھی برگر کھایا ہے آپ نے کے ایف سی میں، میکڈونلڈ میں، تو یقین جان لے کہ سانڈا کھایا ہے آپ نے اس میں، چونکہ اس میں ساری چیزیں پکا کے آپ کو دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کھایا کیا ہے. یہ چھپکلی کی طرح کا جانور ہوتا ہے، صحراؤں میں جھاڑیوں میں رہتا ہے، ریت میں، اور عرب لوگ بڑی لذت سے اس کو کھاتے ہیں. کبھی کسی نقشے میں دیکھ لینا کسی جگہ پر تصویر اس کی، ایسے نظر نہیں آئی. چھپکلی ہی کہہ لیں، ایک قسم کی ہے. اس کو عرب شکار کرتے تھے، اور شکار کرتے ہوئے ایک عرب، ایک قبیلے کا آدمی نیزہ لے کے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا اس کو شکار کرنے کے لیے، تو وہ تیزی سے دوڑتا ہوا، وہ چھپکلی یا سانڈا، وہ دوسرے قبیلے کے خیمے میں گھس گیا. یہ عرب اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا گیا، اور اس نے کہا کہ یہ میرا شکار تمہارے خیمے میں چلا گیا ہے. تو اس نے کہا کہ اس چھپکلی نے ہمارے خیمے میں یا ہمارے قبیلے میں پناہ لے لی ہے، اور جو ہمارے یہاں پناہ لے لے ہم اسے کسی کے حوالے نہیں کرتے. یہ ان کی ویلیوز تھیں اس وقت. اور اس بات پر دونوں میں توتکار ہوئی، اور چھپکلی چھوڑ کر آپس میں لڑنا شروع ہوئے. وہ ایک نے نیزہ مارا، دوسرے کو مار دیا. اس کا بھائی آیا، اس نے نیزہ مار کے اس کو مار دیا، اور اسی طرح اس کے بھی بندے جمع ہوئے، اس کے بھی بندے، دونوں قبیلے جمع ہوئے، اور ایک بھرپور جنگ شروع ہوئی جو 40 سال تک جاری رہی. اس جنگ کی بنیاد چھپکلی بنی. اس چھپکلی پر شروع ہونے والی جنگ 40 سال جاری رہی، اور شاید 40,000 اس قبیلے کے، وہ 40,000 اس قبیلے کے مرے ہوں گے. اب دقیق تعداد تاریخ میں نہیں ہے کتنے لوگ مارے انہوں نے ایک دوسرے کے، خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو جنگ چالیس سال تک دو قبیلوں میں لڑی ہو تو کتنے لوگ اس میں مرے ہوں گے. سلو کس بات پر کرتے تھے؟ اسی بات پر. کسی چھپکلی پر سلو بھی کر لیتے تھے آپس میں. مثلا جنگیں ہو رہی ہیں اور ناگہان کسی اونٹنی پر، کسی چھپکلی پر، کسی گھوڑے پر آپس میں سلو بھی کر لیتے تھے. مثلا اس طرح کی جنگ ہوتی تھی اور اس طرح سے ان کی سلو ہوتی تھی جاہلیت کی بنیاد پر. یہ حالات اگر آج پاکستان میں ہم دیکھیں تو پاکستان میں جنگوں کی بنیاد یہی ہے کہ چھپکلی جیسی غیر اہم چیزوں پر ہی لڑائیاں ہوتی ہیں. ورنہ دیکھا جائے مسلمانوں کے درمیان آپس میں مشترکات، توحید مشترکات میں سے ہے، قیامت مشترکات میں سے ہے، رسالت و قرآن مشترکات میں سے ہے، تمام چیزیں مشترکات میں سے ہیں. 95% دین ان فرقوں کے درمیان مشترک ہے، 5% یا 10% زیادہ سے زیادہ اس میں اختلاف ہے، بعض اصولی مسائل میں، بعض فقہی مسائل میں. مثلا امامت و خلافت کا اختلاف ہے، وضو سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے یا الٹے ہاتھ سے کرنا ہے اس میں اختلاف ہے، پاؤں مثلا دھونے ہیں یا پاؤں پہ مسح کرنا ہے، یہ اختلاف ہے. لیکن بنیادوں میں اختلاف نہیں ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہے. 95% یا 90% میں اتحاد ہے، 10% میں اختلاف ہے. وہ 90% دین ہمیں ایک نہیں کر سکا، 10% حصے نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا. اسے عقل مندی نہیں کہتے، اسے عقل مندی نہیں کہتے، اسے دانشوری نہیں کہتے، یہ جاہلیت کہلاتی ہے. یہی چیز جاہلیت ہے، یہ چیز. اور وہ جاہلیت آج اس ملک کے اندر اور اس امت کے اندر راسخ ہو گئی ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں جاہلیت کی طرف لوٹ کر جا رہی ہے امت رسول اللہ، جبکہ اس کو مزید آگے جانا چاہیے تھا. جہاں پر رسول اللہ چھوڑ کر گئے وہاں سے اگلا سفر اس کو طے کرنا چاہیے تھا. یہ بات ذہن میں عرض کر دوں، رکھیے گا آپ ذہن میں، خصوصاً یہ جوانان عزیز، انبیاء کرام و ائمہ ہدا امتوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں. ان کا کام یہ نہیں کہ امت کا ہاتھ پکڑ کر اور آخری منزل تک یہ انہیں بچوں کی طرح لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ جہاں پر ہم نے تمہیں بٹھا دیا یہ تمہاری آخری منزل ہے، بلکہ انبیاء و ائمہ و رہبران الہی راستے امتوں کے لیے شروع کرنے کے لیے آئے ہیں، کھولنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ تمہارے راستے ہیں. ان راستوں کو انتہا تک پہنچانا امتوں کا کام ہے، ان راستوں کی تکمیل امتوں کا کام ہے. انبیاء نے جو راستے، جو منزلیں شروع کی ہیں، دکھائی ہیں، وہ کھولی ہیں، وہ راستے آگے بڑھانے ہیں. آج ہم غور کریں کہ کون سا کام رہ گیا ہے جسے امت رسول اللہ نے تکمیل کرنا ہے، اور جب تک امت رسول اللہ وہ کام تکمیل نہیں کرتی اس نے فریضہ ادا نہیں کیا ہے. رسومات ادا کی ہیں، فریضہ ادا نہیں کیا. بعض اوقات رسومات میں ہم اتنے کھو جاتے ہیں کہ فرائض بھول جاتے ہیں. مثلا یہ ایک سماجی مسئلہ جو پورے پاکستان میں نظر آتا ہے، ہر جگہ، شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر قوم و کمیونٹی میں نظر آتا ہے، وہ یہ کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، لڑکی لڑکا، فریضہ ایک عائد ہوتا ہے. فریضہ یہ کہ ان کی شادی کی جائے، لیکن شادی کی رسومات ہیں. شادی کی رسومات میں سے جہیز ہے، شادی کی رسومات میں سے مثلا کروفر ہے، شادی کی رسومات میں سے 170 جوڑے دینے ہیں، 272 جوتے دینے ہیں، اور 378 بستر دینے ہیں. خوب، یہ ساری رسومات ہیں شادی کی، یہ رسومات خرچے والی ہیں ساری. فریضہ شادی ہے، عقد کرنا، نکاح کرنا جوانوں کے درمیان، جو بھی جوان ہو جاتا ہے، شادی کی عمر کو پہنچتا ہے، عقل و شعور اس میں آ جاتا ہے، گھر اپنا آباد کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کی شادی اس کی ضرورت ہے. لیکن چالیس چالیس پینتالیس سال کے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور شادیاں نہیں ہوتی، یہ فریضہ انجام نہیں دیتے، گناہ میں مبتلا رہتے ہیں لیکن یہ فریضہ انجام نہیں دیتے. کیوں نہیں انجام دیتے؟ چونکہ رسومات ابھی پوری نہیں ہیں، ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں ماں باپ کے پاس کہ وہ شادی کی رسمیں ادا کر سکے. چونکہ شادی کی رسومات مہنگی ہیں، خود شادی سستی ہے، رسومات اس کی بہت مہنگی ہیں. ولیمہ دینا ہے، جہیز خریدنا ہے، سونا خریدنا ہے، جوڑے خریدنے ہیں، رشتہ داروں کو یہ دینا ہے، ادھر یہ کرنا ہے، یہ ساری ہر علاقے کی مختلف رسومات ہیں. رسومات کی وجہ سے فرائض چھوڑ دیے ہیں، اور فریضہ چھوڑنے سے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، فساد پھیل رہا ہے، گھر گھر کے اندر فساد موجود ہے. اب بظاہر جو ہمیں مثلا جہاں منظر نظر آتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، وہاں زیر سایہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ایک حقیقی واقعہ میں عرض کرتا ہوں، یہ ضمنی بات ہے، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات غیر ضروری چیزیں یا رسمیں ہم سے فرائض چھڑا دیتی ہیں، یہ نمونہ اس کا عرض کر رہا ہوں، لیکن چونکہ بات مثال اس کی دے دی ہم نے، والدین غافل نہ ہوں ان چیزوں سے. ایک پاکستان سے باہر ایک جگہ تبلیغ کی غرض سے جانا ہوا، وہاں پر وہ ایک بزرگوار مومن جو بہت اچھے شخصیت تھے، انہوں نے آ کر کہا جی کہ یہاں ماشاءاللہ یہ سارے جوان بہت اچھے ہیں، اور انہوں نے مثال کے طور پر اپنے بیٹوں کی مثال دی جو دونوں جوان تھے. کہا یہ میرے بیٹے یہ نماز تہجد پڑھتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، اور میں ان کو کہتا ہوں شادی کا نام نہیں لینے دیتے، اور یہ بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے یہ اولاد. تو میں نے انہیں کہا باہر کیف، یہ ایک پہلو ہے سکے کا، آپ دوسرا بھی دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے اس طرح ہوتے ہیں، آپ جب نہیں ہوتے یا مارکیٹ میں جب ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں، سوسائٹی میں ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ جب بیٹھتے ہیں، ٹی وی چینل جب دیکھتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ کہا نہیں، مجھے اعتماد ہے ان بیٹوں پر، یہ بہترین. باہر کے وہاں ہم نے ایک کیمپ رکھا، تربیتی ورکشاپ رکھا، اس ورکشاپ میں اور بھی جوان آئے، از جملہ یہ دو فرزند بھی ان مومن صاحب کے آگے، اور ہم نے ان کو موقع دیا جوانوں کو کہ آپ کا اگر کوئی سوال ہو، کوئی الجھن ہو، مذہبی سماجی کسی قسم کی، تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں آزادانہ طور پر. تو وہ دونوں بچے آ گئے، اور دونوں آ کر انہوں نے آ کر بتایا کہ ہماری مشکلات یہ ہیں، اور آپ بتائیں کہ یہ جو ہم جو گناہ کر چکے ہیں اب کیا ہوگا ہمارا. یعنی انہوں نے بتایا کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہیں، وہ دونوں جوان ہیں اور گناہ میں مبتلا ہیں. اب ان کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن ایک طرف سے دباؤ میں ہیں، اس دباؤ کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہیں. تو پارکر میں نے کہا کہ وہ جو اندازہ لگایا تھا آپ کے والد کو متوجہ کیا تھا، لیکن وہ متوجہ نہیں ہوئے. میں کسی دوسرے آدمی کے توسط سے پیغام بھیجا کہ آپ ایک دفعہ خلوت میں بٹھا کے ان بچوں سے کچھ پوچھ بھی لو تھوڑا سا کہ ان کی ضروریات کیا ہیں. آپ کے اس ذہنیت کی وجہ سے یہ گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں. ظاہراً دین کا رنگ چڑھا ہوا ہے، لیکن اس دین کے رنگ کے نیچے بہت ہی سیاہی انجام پا رہی ہے. عزیزان، رسومات چھوڑو، رسومات چھوڑ دو گے زیادہ سے زیادہ تمہارے آبا و اجداد ناراض ہو جائیں گے جو مرحوم ہو چکے ہیں، چونکہ رسومات انہوں نے قائم کی ہیں. زیادہ سے زیادہ وہ ناراض ہوں گے، اور ان کی ناراضگی سے کوئی جہنم میں نہیں جاتا. عموماً ہم یہ کرتے ہیں نا کہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کی خیرات میں وہی چیز پکاتے ہیں جو اس کو اچھی لگتی تھی. جو چکن اچھا لگتا تھا وہ اس کے بعد مرنے کے بعد چکن پکاتے ہیں. معلوم نہیں یہاں ہے یا نہیں، بعض جگہوں پر یہ ہے، وہ جی کوئی عجیب چیز پکاتے ہیں، کیوں جی یہ مرحوم کو یہ بہت اچھی لگتی تھی یہ چیز. اگر نہیں پکائی تو کیا ملائکہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا کہ اس کے مرنے کے بعد آپ نے بریانی نہیں پکائی؟ کوئی بھی ناراض نہیں ہوگا، صرف یہ مرحوم ممکن ہے ناراض ہو رہے ہوں، اور ان کی ناراضگی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ مرنے کے بعد یہ بھی ناراض نہیں ہوگی، چونکہ ان کو بھی پتہ چل گئی ہوگی ساری حقیقت. ابھی رسم آبا قائم کرتے ہیں، فریضے اللہ متعین کرتا ہے. فریضے اہم ہیں، رسمیں اہمیت نہیں رکھتی. آپ رسموں پر فریضوں کی قربانی نہ دیں، فریضوں کے اوپر رسموں کو قربان کر دیں آپ. فریضے انجام دے. وہ دلیر ماں باپ پیدا ہوں کوئی آپ کے معاشرے میں آپ کے شہر میں, اعلان کر دیں اگر نہیں ہے رسموں کی طاقت نہیں ہے, ولیمہ نہیں دے سکتے ہو نہ دو, جہیز نہیں دے سکتے ہو نہ دو, اور خرچہ نہیں کر سکتے نہیں کرو. اتا یہ کہ بچہ برسر روزگار ہوگا فلاں ہوگا, بھائی یہ ہو جائے گا روزگار, مل جائے گا اس کو, روزگار کے اوپر نہ اس کو ڈیپینڈ کرو. ایک دلیر باپ اٹھ کے کھڑا ہو کے اپنی قوم قبیلے کو کہہ دے میرے پاس پیسے نہیں ہیں رسمیں پوری کرنے کے لیے, لیکن میرے پاس عقل ہے فریضہ انجام دینے کے لیے, لہذا میں اعلان کرتا ہوں پوری قوم کو کہ میں رسمیں انجام نہیں دوں گا, میں فریضہ انجام دوں گا. اب یہی کام بیٹی والے بھی کریں, یہی کام بیٹوں والے بھی کریں, خدا شاہد ہے یہ جوان اکثر ان کی مشکلات حال ہو جائیں گے, فساد سے بچ جائیں گے, گناہ سے بچ جائیں گے, یہ رسموں کی وجہ سے اس قدر گناہ ہے. لیکن یہ تو مثال میں نے دی, ایک سماجی مثال دی عمومی, ملت بھی قوم بھی امت رسول اللہ بھی اسی چیز کا شکار ہو چکی ہے, رسموں کی پابند ہو گئی ہے, رسموں کی خوگر ہو گئی ہے اور فریضے بھول گئی ہے. مثلا ہم اپنے مذہبی رسمیں انجام دیتے ہیں, ان مذہبی رسموں میں فریضے ترک ہو جاتے ہیں, ان رسموں کی وجہ سے فریضے ترک ہو جاتے ہیں. فریضہ کیا ہے؟ وہ فریضہ جو قرآن بیان کر رہا ہے, اللہ کی ذات بیان کر رہی ہے, فریضہ جو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں, فریضہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو, گروہ مت بنو, فرقہ بازی مت کرو. لیکن یہ تفرقہ کیوں پڑتا ہے؟ یہ وحدت کیوں پارا پارا ہو جاتی ہے؟ یہ فریضہ کیوں ترک ہو گیا آج ملت کے درمیان؟ اس لیے ترک ہو گیا ہے چونکہ رسمیں جو ہم نے اپنا لی ہیں وہ رسمیں وحدت برقرار ہونے نہیں دیتی. ہم رسموں کے پابند ہو گئے, فریضوں کو ہم نے قربان کر دیا, جبکہ رسول اللہ نے آ کر ان سے رسمیں چھڑوائیں, فریضے ان سے قائم کروائے, قومیت چھڑوائی, قبائلیت چھڑوائی, عربیت چھڑوائی, عجمیت چھڑوائی, کالا گورا ہونا اس کے درمیان فرق ختم کیا. یہ سب رسمیں تھیں اس زمانے کی کہ مثلا گورے گوروں کو رشتہ دیں گے اور گوروں سے رشتہ لیں گے, اور کالے کالوں کو رشتہ دیں گے اور کالوں سے رشتہ دیں گے. میں پھر وہی مثال دوں گا انہی جوانوں کی خاطر کہ ابھی ایک بڑی مشکل جاہلیت کی یہ ہے, اپنی برادری میں رشتہ دیں گے اور برادری سے رشتہ لیں گے. خوب آپ کی برادری کیا ہے؟ خوب برادری کوئی ایسی نام گڑا ہوا ہے اپنے خاندان کے لیے, افراد کے لیے کہ یہ ہماری برادری کہلاتی ہے. خوب یہ برادری کب شروع ہوئی ہے؟ یہ برادری 200 سال پہلے شروع ہوئی ہے. خوب 200 سال پہلے کیا تھا, کہاں تھی یہ برادری؟ عزیز من یہ جاہلیت ہے. رسول اللہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ قرشیت و غیر قرشیت و قریشی و فلاں عرب و عجم نہ بنے. آج رسول اللہ صرف پنجاب میں اگر آ کر اپنی امت کی قومیں گننا شروع کریں تو شاید کئی سال لگ جائیں یہ قومیں گننے میں, اتنی برادریاں بن چکی ہیں ان کے اندر. کہتے بھی ہیں کہ ہم دادا کی طرف سے, نانا کی طرف سے, فلاں سے جام ملتے ہیں. خوب جام ملتے ہو تو پھر الگ کیوں ہوئے ہو؟ ملے رہو آپس میں. جب نانا ایک ہے تمہارا, دادا ایک ہے, پردادا ایک ہے, تو تم بھی ایک رہو. کہا نہیں, وہ ہمارے دادا کے 10 بیٹے تھے, 10 قبیلے بن گئے بنی اسرائیل کی طرح. بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے, ایک باپ کی اولاد. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک یوسف تھے, 11 دوسرے تھے. یہ 12 اولادیں تھیں حضرت یعقوب کی, ان کی اولاد 12 قبیلے بن گئے. حضرت موسیٰ نے فرعون سے ان کو نجات دی, جب دریا سمندر پار کروایا تو ایک راستہ کھولا حضرت موسیٰ نے، خشکی بنائی، انہیں کہا گزرو، یہ نہیں گزرنے، کہنے لگے کہ جس راستے سے وہ قبیلہ گزرے گا ہم نہیں گزریں گے اس سے. حضرت موسیٰ پھنس گئے کہ اب کیا کروں، یہاں پر راستہ ایک ہے، قبیلے 12 ہیں. انہیں بہت سمجھایا کہ ابھی پیچھے فرعون آ رہا ہے، یہ دریا تھوڑی دیر کے لیے معجزاتی طور پر الگ ہوا ہے، پھر یہ دوبارہ مل جائے گا آپس میں. پیچھے فرعون آ پہنچا ہے، یا ڈوب کے مر جاؤ گے یا فرعون مار دے گا. انہوں نے کہا فرعون مار دے، مر جائیں گے، لیکن اس قبیلے کے راستے سے نہیں گزریں گے. آخرکار حضرت موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگارا، یہ جن کی نجات کے لیے مجھے بھیجا ہے، اب دیکھ کیا کر رہے ہیں، اب میں کیا کروں یہاں پر. خدا نے فرمایا کہ 12 راستے بنا. حضرت موسیٰ نے 12 راستے بنائے، ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے گزرا. بعد میں جب دریا پار کر گئے، فرعون ڈوب گیا، جا کر ایک جگہ پہنچے اور ریلی نکالی ہوئی تھی، انہوں نے دوڑ رہے تھے بھاگ کے، وہاں پیاسے، پیاس لگی، کہنے لگے موسیٰ پانی دو. اب یہ نہیں کہتے تھے کہ موسیٰ کو پیاس لگی ہے، ہم جا کے پانی لائیں اپنے رہبر کے لیے، رہبر کو کہتے تھے آپ پانی دو، آپ پانی لو ہمارے لیے. خوب حضرت موسیٰ نے کہا کہ پہاڑی پر پانی کہاں سے آیا ہے، پانی تو نیچے دریا میں ہے، وہاں جانا پڑے گا. کہنے لگے اتنا دور جائیں ہم پانی پینے کے لیے، دریا پہ جائیں پانی پینے، مثلا نہر میں جائیں، ادھر پہاڑی پہ پانی لے کر آؤ ہمارے لیے. اور حضرت موسیٰ، اب میں کیسے، مثلا ادھر شاید 1000 شتر بھی کافی نہ ہوتے ان کے لیے پانی لے کے جانا، وہاں ہزاروں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے، سب پیاسے، عورت اور مرد، نیچے نہر میں پانی ہے، وہاں پینے کے لیے نہیں گئے، کہا ادھر پانی لے کر آؤ. وہ حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے التجا کی کہ اللہ تو نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اب دیکھ کیا کر رہے ہیں یہ میرے ساتھ. پھر اللہ نے حکم دیا کہ مار اپنا عصا پتھر پہ، مار، پانی نکلے گا. پانی نکلا، کہا پیو، کہا نہیں، ادھر دوسرا قبیلہ پیے گا، ہم نہیں پیئیں گے ادھر سے پانی. پھر کیا ہوا، کہا کہ موسیٰ 12 چشمے نکال. وہ پھر موسیٰ نے وہاں پر 12 چشمے نکالے، ہر قبیلے نے الگ چشمے سے پانی پیا. یہ کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، ہر ڈیمانڈ ان کی اللہ پوری کرتا. انہوں نے کہا پھر موسیٰ ابھی بھوک لگی ہے، ہم سے پکتا نہیں ہے، پکا پکایا دے، منو سلوا دے. وہ منو سلوا آ گیا، کھا کھا کے کہنے لگے اب منہ پڑ گیا ہے، اب مزہ نہیں آتا منو سلوا کا، اب تو ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها، اب کھیتوں میں جو چیزیں اگتی ہیں کچا میٹیریل لا کے دے ہمیں، منڈی والی چیزیں لا کے دے ہمیں، ہم خود پکاتے ہیں، ٹیسٹ بدلنا چاہتے ہیں. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کے خدا سے کہا کہ پروردگارا، یہ الہڑ قوم ہم مجھ سے نہیں صدرتی، انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے. اور خدا تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل کی، زور بت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ ایک یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، ایک نبی کی اولاد، یہ آپس میں ایک چشمے پر پانی نہیں پیتے، ایک راہ سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، اب قیامت تک یہ ذلیل اور رسوا رہیں گے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت و خاری و رسوائی اس قوم کا مقدر بنا دی خدا نے، اب جب تک رہیں گے ذلیل اور خار اور رسوا رہیں گے. اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی، ہمیں جو بتایا گیا چہرہ کہ یہودی پوری دنیا پر قابض ہیں، یہودی بڑی عزت میں ہیں، نہ عزیز من، حقیقت حال الٹ ہے، یہودی ذلیل ترین قوم ہے آج بھی روئے زمین پر، سب سے ذلیل ترین قوم یہی ہے آج بھی روئے زمین پر، چونکہ قرآن نے گواہی دیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ ایک چہرہ ان کا ہمیں بنا کے دکھایا گیا ہے کہ پوری دنیا یہود کے قبضے میں ہے. بھلے شیطان ہیں، شیاطین ہیں، یہود ان شیطانوں کے چیلے ہیں، یہ اسرائیل شیطانوں کا چیلا ہے، یہ اسرائیل، یہ یہودی جو یہاں جمع ہوئے ہیں، تمام ممالک سے انہوں نے یہودی گندگی اکٹھی کی، فلسطین میں منتقل کی، ان کو قبلہ اول مسلمین ان کے حوالے کیا تاکہ یہودیوں کو بھی مصروف رکھے اور مسلمانوں کو بھی. یہ کام کیا ان شیطانوں نے جن کے ہاتھ میں دنیا ہے، جو دنیا کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، انہوں نے یہودیوں کو مسلمانوں کو آپس میں ٹکرا دیا کہ یہ ذلیل کو ہمارے مسلمانوں کو ذلیل کرے. عرب دنیا کو تو کر چکے ذلیل، اب باقی دنیا کی تذلیل میں مصروف ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا رہیں گے. عزیز عالمان، وحدت فریضہ ہے الہی و دینی، یہ فریضہ ہم چھوڑ چکے ہیں رسومات کو اہمیت دینے کی وجہ سے، کہ چونکہ میرے مذہب کی رسمیں یہ ہیں، فلاں کی رسمیں یہ ہیں۔ رسول اللہ آج کیسے خوش ہوں اس ملت سے؟ رسول اللہ ان لوگوں سے خوش نہیں تھے جو اوس اور خزرج کا نام لیتے تھے۔ رسول اللہ نے اوس و خزرج ملا کر ایک گروہ بنایا انصار الاسلام کے نام سے، انصار رسول اللہ، انصار اللہ، اللہ کی مدد کرنے والے، ایک امت واحدہ بنائی۔ پہلے سے تقسیم شدہ تھے، ان کو ملا کر امت بنائی، اور آج امت کے اندر گروہ ٹکڑے بن کر ہر آدمی یا ہر گروہ اپنا الگ تشخص قائم کر کے کس طرح جشن رسول اللہ منا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم جشن آزادی پاکستان مناتے ہیں، پاکستان بیچ کے، پاکستانی قوم فروخت کر کے، پاکستان کو غلام بنا کر، پاکستان اس فقر و فاقے و افلاس میں مبتلا کر کے، بجلی نہیں ہوتی 16 گھنٹے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں جشن منا رہے ہوتے ہیں، آزادی کا جشن منا رہے ہیں، کس چیز کا جشن منا رہے ہو آپ؟ یہ آزادی ہے کہ نہ آپ کے ملک پر آپ کا اختیار ہے، ملک کے اندر بحران ہے، انرجی کا بحران ہے، آپ کا پریزیڈنٹ گھر سے نکلتا ہے تیاری کر کے، کپڑے پہن کے، ایئرپورٹ جا رہا ہوں ایران گیس کا معاہدہ کرنے کے لیے، اور ایئرپورٹ سے اس کا جہاز اڑتا ہے سیدھا ملالہ کے پاس جا پہنچتا ہے انگلینڈ میں۔ ہو یہ آزاد ہے، یہ پریزیڈنٹ، یہ ملک آزاد ہے کہ جو اپنے ملک کے اندر بحران، سی این جی بند، ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں سی این جی بننی نہیں چاہیے، اور جو بنی ہوئی ہیں یہ سکریپ بناؤ ان سب کا سارے۔ ابھی یہ نیا قانون پاس ہونے والا ہے ان قریب کہ سی این جی ختم، گاڑیوں میں ختم۔ پہلے اس کو لگا کیوں جی ملک میں گیس نہیں، گیس تمہارے پڑوس میں پڑی ہوئی ہے فری گیس، لیتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں لیتے؟ چونکہ غلاموں کو حق نہیں ہے کہ گیس کا معاہدہ کریں جا کر، یہ غلامی سے نکلے۔ جشن کا دن اس دن آئے گا جس دن ہم آزاد ہوں گے، واقعاً آزاد ہوں گے۔ آج اس غلامی کے اندر جشن مناتے ہیں، جشن رسول اللہ کب جچتا ہے ہمارے ساتھ؟ جس دن رسول اللہ بھی اس جشن کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ کب رسول اللہ خوش ہوں گے؟ جس دن ملت کے اندر اتحاد و وحدت ہو، اس دن رسول اللہ خوش ہوں گے جس دن جاہلیت سے نکل کر نظام الہی کی طرف ملت حرکت کرنا شروع کر دے، نظام ولایت کی طرف ملت حرکت کرنا شروع کر دے۔ ابھی انتخابات قریب آنے والے ہیں، وہ ملت انتخابی چونکہ پاکستانی قوم کے جو مزاجی کام ہیں، جو پسندیدہ کام ہیں، جیسے مرچیں پاکستانی کھاتے ہیں، پاکستانی، ہندوستانی، پوری دنیا میں یہ مرچیں کھاتے ہیں، باقی کسی قوم کو مرچیں کھلاؤ تو وہ خودکشی کر لیں گے، وہ آپ کسی اور قوم کو اتنی مرچیں کھلاؤ جتنی ہم کھاتے ہیں تو وہ مر جائیں گے، وہ لوگ نہیں کھاتے، دنیا پوری مرچ نہیں کھاتے، لیکن ہم کھاتے ہیں، یہ مسالے ڈال کے گرم مسالے کھاتے ہیں یہاں پر، باقی دنیا یہ مسالے نہیں کھاتے۔ کیوں؟ یہ ہمارا مزاج ہے۔ مجھے یاد ہے ایران میں جب زیر تعلیم تھے قم میں، تو ایک دن کسی مہمان کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پر، وہاں دو پاکستانی لڑ رہے تھے ایئرپورٹ کے عملے سے، اور بہت شور مچا رہے تھے، پورے ایئرپورٹ میں ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا، فارسی بھی انہیں نہیں آتی تھی، پنجابی میں لڑ رہے تھے ان کے ساتھ، وہ فارسی بولتے تھے، یہ ان کے ساتھ پنجابی بولتے تھے۔ اب ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے وطنی بھائی ہیں، پریشان ہیں، ان سے پوچھا بھائیو کیا ہوا، کیوں اتنا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو بڑا خوش ہوئے کہ ہم زبان کوئی ملا ہے، پھر کہنے لگے کہ مشکل ہماری ہے کہ ہمیں آج ہر صورت میں جانا ہے اور ہماری ٹکٹیں نہیں ہیں آج کی فلائٹ کی، اور فلائٹ جانے والی ہے۔ تو ہم نے کہا اگلی فلائٹ میں چلے جاؤ، پہلے تو پوچھا کیوں، کوئی ایمرجنسی ہے؟ کہنے لگے نہیں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی مر گیا ہے؟ کہا نہیں کوئی مرا نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہوا؟ کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، کوئی شادی بیاہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیمار ہے؟ کوئی کال آ گئی ہے؟ کوئی بزنس ایمرجنسی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج ہمیں نکلنا ہے یہاں سے۔ ہم نے کہا کہ اتنی مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے؟ کہنے لگے کہ یہاں پر جو کھانا ملتا ہے اس میں مرچ مسالہ نہیں ہوتا، ہم ایک ہفتہ رہے ہیں، ابھی کہا کہ ہمیں کھانے کا نام سن کے الٹی آتی ہے چونکہ اس میں مرچ مسالہ۔ ہم نے کہا بس یہی مسئلہ ہے؟ کہا خدا شاہد ہے یہی مسئلہ ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم نے کہا چلو بھائی ہمارے ساتھ چلو, ہمارے گھر میں رہو, ہم آپ کو مرچ مسالے والا کھلا دیں گے. کہا نہیں آپ ایک ٹائم کا کھلاؤ گے, دوسرے وقت میں ہم کیا کریں گے. یعنی مزاج ہے مرچ پسند, مرچیں نہ ملیں تو یہ قوم اکتا جاتی ہے. اب وہاں زیارات بھی گئے ہوئے تھے, وہ زیارات بھی بھول گئے, کہا کوئی زیارت نہیں چاہیے ہمیں, ہمیں مرچ والا کھانا چاہیے, مسالے والا کھانا چاہیے. اب میں انہیں بتاؤں بھائی تم مشہد گئے ہو, کہا تھوڑی دیر کے لیے گئے بس, زری کو ہاتھ لگا کے آ گئے, قم گئے فلاں جگہ گئے. کہا گئے سب جگہ ہے لیکن مزہ نہیں آیا چونکہ مرچیں نہیں ملتی یہاں پر. عزیز احمد یہ مرچ پسند قوم. اسی طرح اس کے سیاسی مزاج بھی ہیں, سیاسی مزاج بھی ہے پاکستانی قوم کا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ دمالی سیاست, بنگالی سیاست جو پاکستان میں ہوتی ہے, جس کے ابھی دن آنے والے ہیں, کہ ووٹ باکس میں ڈالتے آپ ہیں, ووٹ ڈلتا آپ کا ہے, نکلتا کسی اور کا ہے. جادوئی باکس ہوتے ہیں یہ الیکشن کے یہاں پاکستان, ڈالتے کسی اور کے نام پر ہیں, نکلتے کسی اور کے نام پر ہیں. جادو دیکھا نا, شعبدہ باز آتے ہیں, وہ ہاتھ میں ایسے مثلا رومال پکڑتا ہے اور رومال ایسے ہلاتا ہے تو بیچ میں سے کبوتر نکل آتا ہے. یعنی نکالتا اور چیز ہے اور نظر کچھ اور چیز آتی ہے. تو اسی طرح سیاست بھی ہے ہماری, آپ ووٹ ڈالتے ہیں اس کینڈیڈیٹ کو, نکلتے ہیں دوسرے کینڈیڈیٹ کے. چونکہ ایک اور طاقت بھی بیٹھی ہوئی ہے جس کا معجزہ و شعبدہ یہ ہے کہ وہ پاکستانی قوم کے ووٹ بدل دیتے ہیں, نام بھی بدل دیتے ہیں. اور اس لیے کہ یعنی اس ڈرامے میں شریک آپ کو کرتے ہیں لیکن انتخاب وہ خود کرتے ہیں, چنتے وہ خود ہیں. اب اس دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی امریکی سفیر مل رہا ہے, داڑھی والوں سے بھی اور بغیر داڑھی والوں سے بھی, گنجوں سے بھی مل رہا ہے اور زلفوں والوں سے بھی مل رہا ہے, ہر قسم کے برانڈ سے مل رہا ہے کہ سب کو ٹیسٹ کر لوں گے یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھا ایک ہی دن میں کئی ملاقاتیں کی انہوں نے, ملاقات کر کے شام کو الائنس کا اعلان ہو جاتا ہے جی ہم اکٹھے الیکشن لڑیں گے. یعنی یہاں امریکی سفیر متعین کرتا ہے کہ پاکستان میں اگلی حکومت کس کی ہوگی, نہ کہ عوام انتخاب کرتے ہیں. یہ ہماری مزاجی سیاست ہے یہاں پر. اور اس مزاجی سیاست میں توجہ فرمائیں کہ بہت المیہ ہے, امت رسول اللہ کا بڑا المیہ ہے. آج جشن کے دن ہم اپنے اصلی مسائل کی طرف توجہ کریں جو رسول اللہ کے دل دکھاتے ہیں, جو رسول اللہ کو پریشان کرتے ہیں. جو مسائل ہماری نعتوں سے رسول اللہ خوش نہیں ہوں گے, ہماری حالت پر رسول اللہ پریشان ہیں زیادہ. اگر ہم اپنی حالتیں سنوار دیں اور نعت نہ بھی پڑھ سکے تو بھی رسول اللہ خوش ہی رہیں گے ہم سے. لیکن اگر ہم بڑی سریلی نعتیں پڑھیں اور رات بھر پڑھتے رہیں لیکن حالت ہماری یہ ہو جو پاکستان کے اندر ہے, تو رسول اللہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے. عزیز احمد یہ طے ہے, یہ بات ہم سمجھ جائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک اور مجلس میں میں نے یہ مثالیں دی کہ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے یا پاکستان میں جو نظام ہے وہ استحماری نظام ہے. استحماری ہے کے ساتھ ایک استعمار ہے, آئین کے ساتھ استعمار اور ایک استحمار ہے کے ساتھ, ہے ہوکے والی, ہاں ہوکے والی کہہ رہے ہیں, ہے ہوکے والی. اب یہ تو حلوے والی زیادہ مزیدار ہے, وہ کیسے تو استعمار. ہم استعمار کے تحت رہے ہیں, برطانوی استعمار جس کو سامراج کہتے ہیں, برطانوی استعمار. استعمار وہ نظام ہے, پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم اللہ کا نظام ولایت ہے, ہم کس نظام میں اس وقت رہ کر جشن منا رہے ہیں یہ اندازہ تو کریں. آج ہم استعمار تھا کسی زمانے میں, برطانیہ استعمار تھا. استعمار کا مطلب ہوتا ہے, میں سادہ سا عرض کرتا ہوں, استعمار کا مطلب ہوتا ہے تعمیر اور ترقی کے نام پر کسی قوم یا کسی ملک یا کسی زمین پر قبضہ کر لینا, جاسا دے کر انہیں یہ کہو کہ ہم تعمیر کرنے آئے ہیں, ترقی دینے آئے ہیں اس ملک کو, لیکن اس پر قبضہ کر لیں. تو یہی کام کیا برطانیہ نے, ہندوستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے آئے اور آ کر اس پر قبضہ کر لیا. تعمیر سے ہے استعمار, تعمیر سے ہے یعنی کسی جگہ کو آباد کرنا. استعمار تھا, استعماری نظام تھا, تعمیر و ترقی کے نام پر آتے ہیں ملکوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. جس طرح پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے یہ پیسے دیتے ہیں, قرض دیتے ہیں, پھر پاکستان پر قبضہ کر لیتے ہیں, یہ استعمار ہے. ایک ہے استحمار، استحمار وہی ہے والی ہے، ہے جیمی، جیم والی ہے بغیر نقطے کے، یہ حمار سے ہے، حمار گدے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، حمار سنا ہوا ہے نا، یہ قرآن نے استعمال کیا ہے یہ لفظ، کہاں پر؟ سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں آپ، امام جمعہ دہراتے ہیں ہر جمعے کو، یہ گدے والی آیت دہراتے ہیں، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، یعنی وہ لوگ جن کو آسمانی کتاب دی گئی لیکن وہ آسمانی کتاب کے مطابق عمل نہیں کر سکے، ان کی مثال گدے جیسی ہے، یعنی جس طرح گدا کتاب اٹھا لیتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، اسے سمجھتا نہیں ہے، اٹھا کے گھومتا رہتا ہے، ان کی مثال گدے جیسی ہے۔ پس قرآن خود کہہ رہا ہے بعض لوگوں کو جن کو آسمانی نظام دیا گیا، الہی نظام دیا گیا، لیکن وہ الہی نظام انہوں نے نافذ نہیں کیا، عمل نہیں کیا، ان کو خود قرآن بھی یہی جملہ کہہ رہا ہے کہ مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال گدے جیسی ہے۔ استحمار یعنی کسی کو گدا بنانا، کسی کو الو بنانا، کسی کو بیوقوف بنانا۔ اس وقت پاکستان میں استعمار نہیں ہے، استحمار ہے، یعنی استعمار سے اگلا سٹیپ ہے۔ اس وقت استحماریت پاکستان کے اوپر نظام چھایا ہوا ہے، یعنی پاکستانی قوم کو گدا بنانا، الو بنانا، بیوقوف بنانے کا عمل جاری ہے۔ یہ سیاست استحماری سیاست ہے، یعنی بیوقوف بنانے والی سیاست ہے۔ تمام سیاستدان و حکمران، مذہبی و غیر مذہبی، بغیر کسی فرقے کی تمیز کے، اس وقت جو اس طاغوتی نظام کے اندر یہ دمالی سیاست ہو رہی ہے، صرف قوم کو بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے، میڈیا کا سہارا لے کر، آپ ذرا شعور کے ساتھ ان کی باتیں سنیں، صرف بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو، صرف قوم کو الو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور پاکستانی قوم کے مزاج میں ہے کہ جو انہیں بیوقوف بنائے بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑا اچھا لیڈر ہے یہ، بہت زبردست بیوقوف بناتا ہے، بیدار کرنے والے سے خوش نہیں ہوتے۔ چونکہ کوئی سویا ہوا ہو، جس کو نیند آ رہی ہو، سو رہا ہو، مثلا عموماً تجربہ کیا ہوگا آپ نے، صبح صبح آپ سونا چاہتے ہیں، کوئی آدمی آپ کو نماز کے لیے اٹھانا چاہتا ہے، تو سب سے برا یہی لگتا ہے، پہلے تو ایک دفعہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جو، میں آتا ہوں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ان کو نماز سے پہلے، مثلا 5 منٹ پہلے اگر بیدار کرو تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھ کے سوئے ہیں، ابھی یہ وقت ہی نہیں ہوا، اذان ہی نہیں ہوئی، آپ کیسے پڑھ کے سوئے ہو ابھی؟ وہ کہتے جی میں پڑھ کے سویا ہوں، مجھے نہ اٹھاؤ۔ بعض لوگ ہیں نا ایسے، انہیں بیدار کرنا چاہو تو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں سب کچھ۔ کیا جانتے ہو آپ؟ سونا جانتے ہیں ہم، اسی طرح غفلت میں رہنا جانتے ہیں ہم، بیدار کرنے والے ہمیں اچھے نہیں لگتے، اس لیے علامہ اقبال اس قوم کو اچھے نہیں لگتے۔ کیوں نہیں اچھے لگتے؟ چونکہ وہ امت کو بیدار کرتے ہیں۔ اور اتنی ڈانٹ پلائی علامہ اقبال کو، کیا کہا؟ مثلا علامہ اقبال جگانے کے لیے آئے، مولوی بھی بگڑ گئے، عوام بھی بگڑ گئے، سارے بگڑ گئے، اس کو کیا کہا؟ ابھی تیری تو داڑھی نہیں ہے، تو کدھر ہمیں جگانے آ گیا ہے؟ تو خود تو مثلا فراہ کرتا ہے، اب اس تہمتیں بھی لگائیں، کہا یہ تو شراب پیتا ہے مثلا، یہ تو فلاں ہے، ڈانٹا، اتنا ڈانٹا علامہ اقبال کو اس قوم نے۔ علامہ اقبال نے اردو بولنی چھوڑ دی، فارسی بولنا شروع کر دی، کیوں؟ کہ اردو والے جاگنا نہیں چاہتے، کہا نکل جا، بھاگ جا یہاں سے، مار دیں گے تجھے، تجھے پتہ نہیں یہاں پر مجاہدین رہتے ہیں پاکستان کے اندر، ہمیں جگانے آتا ہے۔ علامہ اقبال نے بعد میں ساری باتیں فارسی میں کی، چونکہ یہ قوم جاگنا نہیں چاہتی، اور خود بتا کے بھی گئے کہ اس قوم کا مزاج کیا ہے، کہ اس غزل سرا کو چمن سے نکال دو جو جگاتا ہے۔ اقبال کے نفس سے ہے لالا کی آگ تیز، لالا گل لالا پھول، یعنی جوان، گل لالا استعارہ ہے، تشبیہ ہے جوانوں کے لیے، جوان گل لالا کی طرح ہوتا ہے۔ گل لالا دیکھا ہے نا جی؟ نہیں دیکھا گل لالا؟ دیکھیے، کہیں تلاش کریں، گل لالا خوبصورت پھول ہوتا ہے، سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے، اور یہ سرخی جوش کی علامت ہے، ولولے کی علامت ہے سرخی، یعنی جوان جس کے اندر جوش و ولولہ ہوتا ہے، یہ گل لالہ کی مانند ہے. لیکن گل لالہ اس کو ذرا جگانا بھی پڑتا ہے، گل لالہ کو اس کی آنکھ کو تیز کرنا پڑتا ہے، تڑپ کو. کون تیز کرے گا؟ اقبال کے نفس سے لالہ کی آنکھ تیز، یعنی اقبال کی فکر سے جوانوں کے اندر شعور بیدار ہوتا ہے. تو شیطان کیا کہتا ہے کہ یہ تو خراب کام کر رہا ہے، چونکہ گل لالہ کی آنکھ کو بھڑکا رہا ہے، جوانوں کو بیدار کر رہا ہے. بس کیا کرو، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. جو جوانوں کو بیدار کرتا ہے، اس غزل سرا کی ضرورت نہیں ہے. پھر کس کو لو؟ اس کو لے کرو جو اس قوم کو بے وقوف بنائے، جو اس کو الو بنائے، گدا بنائے، اور اس کے اوپر سوار بھی ہو. جو بھی سوار ہو اس کے اوپر بہت ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ سواری لیتا ہے ہمارے اوپر. ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں، در حقیقت کیا ہو رہا ہے؟ الیکشن کیا، کس چیز کا نام ہے؟ الیکشن میں لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہی جو تم پر سوار ہے، یہی سواری جاری رکھے یا تھک گئے وہ سوار بدل جائے، یہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے. اب آپ نے تعین کرنا ہے کہ سوار یہی رہے یا بدل جائے. وہ بسا اوقات ہوتا ہے، بعض سوار ایسے ہوتے ہیں وہ خود گدھے کو بھی پسند نہیں ہوتے، بعض سوار گدھے کو بہت پسند ہوتے ہیں. کبھی بیٹھے ہو آپ تو تجربہ ہوا ہوگا کہ گدھا ہر ایک کو سواری نہیں دیتا، وہ پسندیدہ سوار کو سواری دیتا ہے. گھوڑا ہر ایک کو سواری دیتا ہے، گدھا کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، کسی کو زمین پہ پٹک دیتا ہے. وہ ایک ایسے لطیفہ سا مشہور ہے کہ کسی قوم میں بہت ہی پرسکون قسم کی قوم تھی، اور وہاں خبریں پہنچتی تھیں کہ ساتھ والے ملکوں میں، دوسری دنیا میں سارے مظاہرے ہوتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، قومیں مطالبات کرتی ہیں، مذاکرات کرتی ہیں، حکومت کے ساتھ بیٹھتی ہیں. اس ملک کے حکمران نے دیکھا کہ یہ میری قوم نہ مطالبہ کرتی ہے، نہ احتجاج کرتی ہے، نہ مذاکرات کرتی ہے مجھ سے آ کر، نہ خبروں میں ہمارا کوئی نام ہوتا ہے، تو یہ تو بڑی ٹھنڈی قوم ہے. تو انہوں نے اپنے وزیروں کو بلایا، کہا کہ تم بھی کوئی ایسا کام کرو کہ یہ قوم بھی احتجاج کرے، ریلیاں نکالے، مطالبات کرے، پھر بعد میں مذاکرات کرے، ہم ان کے مطالبات مانیں، کچھ نہ مانیں، ہمارا بھی نام آئے. کسی نے کہا مہنگائی کر دو، اس نے مہنگائی کر دی، دیکھا پھر بھی مطالبہ نہیں ہوتا. اس نے کہا ان کی بجلی کاٹ دو، بجلی کاٹ دی، پھر بھی مطالبہ نہیں ہوا. پھر کسی نے کہا گیس کاٹ دو، گیس بھی کاٹ دی، پھر بھی مطالبہ نہیں ہوا. وہ طرح طرح کی پریشانیاں، اس نے کہا اب یہ کر دو، یہ کر دو، سی این جی بند کر دو، پٹرول بند کر دو ان کا، دیکھا کسی بات پر بھی یہ کوئی مطالبہ نہیں کرتے. آخر کار مشکلات بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں، تو ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ اس طرح سے یہ نہیں احتجاج کریں گے، بلکہ ایک اور کام کرو. کیا کیا کام کریں؟ اس نے کہا کہ یہ جو روزانہ جب صبح اٹھ کے گھروں سے نکلتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، ملوں میں، فیکٹریوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں، اپنے آفیسز میں جاتے ہیں، تو گھر سے نکل کے ہر چوک پر ایک اسپیشل فورس بناؤ. وہ فورس ان کو چوک پر رو کر مرغا بنا کے کان پکڑوا کے جوتے مارے، روز ہر ایک کو روز جوتے مارے، پھر ان کو کام پہ بھیج دو. اعلان ہو گیا، گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ کل سے ساری قوم تیار ہو کر آئے جوتے کھانے کے لیے. سب تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے، شروع ہو گئے. روز آتے آ کے ادھر کان پکڑتے، مرغے بنتے، پھر جوتے مارتے، اور اس طرح کئی مہینے گزر گئے، پھر بھی کوئی احتجاج نہیں ہوا. آخر کار ایک دن دیکھا کہ نہ، احتجاج شروع ہو گیا ہے، یہ قوم آ گئی ہے میدان میں اور آ کر مطالبات شروع کر دیے. انہوں نے جھنڈے، بینر لکھے ہوئے، نعرے لگا رہے ہیں. بادشاہ بہت خوش ہوا کہ ابھی مذاکرات ہوں گے، یہ مطالبات کریں گے، میں نہیں مانوں گا، پھر یہ اور احتجاج کریں گے، پھر میں مان لوں گا. پھر اس کے بعد خبروں میں آئے گا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ قوم بھی بڑی سیاسی بصیرت رکھتی ہے، اور لیڈر بھی، حکمران بھی بہت سیاسی بصیرت کے حامل ہے، جو مذاکرات انہوں نے کامیاب کروا لی. کہا کہ آخر کار مذاکرات ہو گئے. مذاکرات میں آ کے بیٹھے، آمنے سامنے حکومتی ٹیم بیٹھی، وہ مذاکراتی ٹیم بیٹھی، جو عوامی نمائندے تھے وہ بیٹھے، اور انہوں نے کہا بھائی بتاؤ مطالبہ کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا مطالبہ یہ ہے ہمارا کہ ہم ہر روز آتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں چوک میں روک کے جوتے مارے جاتے ہیں، جوتے مارنے والوں کی تعداد کم ہے، جوتے کھانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اس سے ہمارا بہت وقت ضائع ہوتا ہے، لائنیں لمبی لگتی ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، یہ لوگ بڑھائے جائیں تاکہ جلدی ہم جوتے کھا کے دکانوں پہ پہنچ جائیں. ہمیں کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے آگے جا کے. عزیز من، یہ مطالبات کس لیے ہیں؟ تاکہ جوتے مارنے والے بدل جائیں. ہم ابھی الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے، کیا ووٹ ڈال رہے ہیں؟ استہماری نظام میں. استہماری نظام کا مطالبہ کیا ہے ہمارا عوام کا؟ کہ یہ سوار گدے کو تنگ کرتا ہے، دوسرا سوار بٹھایا جائے اس کے اوپر، یعنی نیا سوار گدے کے اوپر بٹھایا جائے جو آ کے اس قوم کو اور گدا بنائے، اور الو بنائے، اور بے وقوف بنائے. رائے حل کیا ہے؟ رائے حل یہ نہیں ہے کہ سوار بدل جائے، رائے حل یہ نہیں ہے کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، اور رائے حل یہ نہیں ہے کہ گدے کی سواری میں ہمیں بھی شامل کیا جائے. آخر سواری کا شوق ہوتا ہے نا بعضوں کو، عموماً یہ چھوٹے بچے جب دیکھتے ہیں گدے پہ کسی کو بیٹھا ہوا تو رو پڑتے ہیں، پوچھو کیا ہوا؟ کہتا ہے مجھے بھی بیٹھنا ہے گدے پہ، مجھے بھی بیٹھنا ہے. دیکھا ہوگا کبھی آپ کے بچوں نے ضد کر دی ہوگی کہ مجھے بھی گدے پہ بیٹھنا ہے. وہ ہم وہ کنسٹرکشن کروا رہے تھے، وہاں گدے، وہ بڑے مسکین قسم کے گدے تھے، وہ ٹرین ان کے اوپر وہ بورا لاد دیتے تھے، پھر ڈنڈا مار دیتے تھے، وہ خود ہی چلتا ہوا راؤنڈ لگا کے جہاں اس کو انلوڈ کرنا ہوتا تھا خود گدا وہاں پہنچا تھا. ایک دن ہمارے مولانا صاحب تھے، وہ آئے قریب آ کے کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، بچے نے رونا شروع کیا تو مولانا اس کو چپ کرائے کہ چپ رہو، وہ پھر روئے تو ہم نے کہا بھی کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یہ بچہ کہہ رہے میں نے گدے پہ بیٹھنا ہے کہ مجھے بھی سواری دو. یہ نہیں ہے رائے حل کہ ہم بھی گدے کی سواری مانگنا شروع کر دیں کہ اس گدے پر ہمیں بھی بیٹھنے دو. رائے حل کیا ہے؟ رائے حل یہ ہے کہ یہ استہماری نظام، یہ جو ملت کو الو بناتے ہیں، یہ جو ملت کو بے وقوف بناتے ہیں، یہ جو ملت کو گدا سمجھتے ہیں، یہ جو ملت پہ سواری لینے کا چسکا جن کو پڑ گیا ہے، ان کو ملت کھل کے اعلان کر دے کہ یہ انسان ہیں، یہ امت رسول اللہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں، یہ اہل قبلہ ہیں، یہ اہل قرآن ہیں، یہ خدا کے بندگان ہیں، یہ عزت رکھتے ہیں، یہ شرف رکھتے ہیں، یہ کسی کو سواری دینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. انہوں نے نہیں دینی سواری کسی کو کہ کبھی یہ گروپ تیار ہو کے آ جائے، کبھی وہ گروپ تیار ہو کے آ جائے کہ ابھی ہمیں بھی سوار ہونے دو. ابھی نئے نئے لوگوں کو چسکا پڑ رہا ہے سواری کا، بیوقوف بنانے. اب آپ دیکھیں کس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. اور یہ ملت کی بیداری یہ ہے، ملت کی بیداری کا مطلب یہ ہے کہ ملت کو احساس ہو جائے کہ بھائی ہم گدے نہیں ہیں، ہم الو نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، باشعور و بافکر. سواری دینے کے لیے ہمیں نہیں خدا نے پیدا کیا، ہمیں خدا نے مقام انسانیت عطا کیا ہے، وہ مقام انسانیت سے بھی بالاتر مقام مومنیت عطا کیا ہے، اور اس سے بھی بالاتر ہمیں خاتم الرسل کا امتی بنایا گیا. یہ احساس ملت کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے. یہ ننگ ہے ہمارے لیے کہ احمق ترین انسان دنیا کے ہم پر سواری لے. آپ توجہ کریں ملت پر کون لوگ سوار ہیں، جیلوں سے نکال کے مجرم اس ملت کے اوپر بٹھا دیا گیا بغیر پالان کے، پالان بھی نہیں ڈالا، جو ہر چیز ملت کا لوٹ کے لے گئے، جیلوں سے نکالے مجرم، آرڈیننس کے ذریعے جن کی سزائیں معاف کی گئی، این آر او کے ذریعے سے جنہیں معاف کیا گیا، مجرموں کو، بڑے مجرم نے، جس نے این آر او کے ذریعے سے مجرم معاف کرائے، ابھی خود اس کے اوپر کیس ہے، خود مجرم ہے، ریڈ وارنٹ اس کے نکلے ہوئے. کیوں اس ملت کے ساتھ یہ ہمیشہ یہ تکرار ہوتا ہے؟ عزیز من، رائے حل یہ نہیں ہے کہ ہم سواری کس کو دیں. ابھی پاکستانی قوم تیاری کس بات کی کر رہی ہے؟ سوار چننے کے لیے کہ اگلا سوار کون ہوگا ہماری گردے کے اوپر، ہماری پشت کے اوپر. اس کو انقلاب نہیں کہتے، انقلاب کا نام بدنام نہ کریں. اس کو حسینیت نہیں کہتے، حسینیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم سوار تلاش کریں، جوتے مارنے والا تلاش کریں. حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ حسینیت یزید جس قوم پر سواری لے رہا ہے، یزیدیت جس امت کی پیٹھ پر بیٹھی ہوئی سواری لے رہی ہے، اس امت کو جا کر جھنجھوڑنا اور اسے بتانا کہ تیرا یہ مقام نہیں کہ تو یزیدیوں تو تاغوتیت کو سواری دے، تیرا مقام یہ ہے کہ تو بیدار ہو، تو نظام الہی کو انتخاب کر، اور یہ یزید جو تو پر سواری دینا لینا چاہ رہے ہیں ان کو تو سرنگون کر، نابود کر تو ان کو. اس چیز کا نام حسینیت ہے. بیداری سے مسئلہ حل ہوگا، ہوشیاری سے مسئلہ حل ہوگا، ورنہ مداری آ کر آسانی سے ہمیں بیوقوف بنا کے چلے جائیں. اور ہم بھی ایک شام آئے وہ بتانے لگے، بڑی مظلومیت اپنی ظاہر کرنے لگے کہ جی ہمیں اس نے بھی دھوکہ دیا، اس نے بھی دھوکہ دیا، اس نے بھی دھوکہ دیا. وہ اتنے دھوکے انہوں نے ذکر کیے کہ فلاں نے بھی دھوکہ دیا، فلاں نے بھی دھوکہ دیا. اسے جب میں نے سنی اتنی باتیں تو میں نے کہا کہ یہ کوئی فضیلت ہے کہ انسان اتنا دھوکہ کھائے؟ یہ اپنی مظلومیت ظاہر کر رہے ہو. مجھے تو یہ قصہ جس کو بھی سنا اس کا بھی دل کرے گا کہ میں بھی ایک دھوکہ اس کو دے دوں کہ اتنا بے وقوف ہے، اتنا احمق ہے یہ دھوکے میں آ جانا. ضرورت ہے عزیزان من، بیداری امت کی ضرورت ہے، بیداری ملت کی ضرورت ہے. اس دور کی ضرورت کو سمجھو. اس استحماری دور میں ملت کی بیداری ہی بچا سکتی ہے ملت کو، سوار نہیں بچا سکتے. یہ سواروں سے کبھی بھی نہ ان سے لو. پھر ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہ تو قابو نہیں آتا گدا، ہم کس کے ساتھ ملیں. بعض ایسے ہیں نا کہ جو اکیلے گدا نہیں پکڑ سکتے یا سوار نہیں ہو سکتے، وہ کہتے ہیں کسی کا سہارا لے کر ہم سوار ہوں. یہ بعض اوقات دیکھیں اناڑی سوار جو سوار ہوتے ہیں گدے پر، ایک طرف سے سوار ہوتے ہیں دوسری طرف گر جاتے ہیں. معلوم نہیں آپ نے کی ہے سواری یا نہیں کی گدے کی. ویسے تفریح ہم کر لیا کریں، کیا حرج ہے تفریح کے طور پر؟ آدمی آپ تفریح تفریح آپ کریں. بعض اوقات اناڑی آدمی بیٹھتا ہے گدے کے ایک طرف سے اچھلتا ہے دوسری طرف اس طرف جا گرتا ہے گدے. یہ سہارا لیتے ہیں کسی کا کہ بھائی مجھے گدے پہ بٹھا دو، الائنس کریں کسی کے ساتھ، ہم ملیں کسی کے ساتھ ہم گدے کی سواری کے لیے. ہمارا فریضہ سواری نہیں ہے، ہمارا فریضہ بیداری ملت ہے، آگاہی ملت ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ایام ایام وحدت ہیں، ہمیں سکھایا کہ کس طرح خابیدہ ملتوں کو بیدار کر کے ان پر سوار طاغوتوں کو سرنگون کیا جا سکتا ہے. یہ شہنشاہ جو ملت پر سواری کر رہا تھا، امام نے اسی ملت کے ہاتھوں اس شہنشاہ کو رسوا کروایا. اور یہی قانون خدا ہے کہ مومنین کے ہاتھوں طاغوت رسوا ہو. جو جو مومنین کے اوپر ستم ڈھا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، وہ مومنین کے ہاتھوں رسوا ہو. لیکن کب ہوگا یہ؟ جب مومنین بیدار ہو، آگاہ ہو. کوئی سواری لینے آئے اسے بتاؤ بھائی خبردار، جو تم سوچ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں. تم ہو سکتے ہو لیکن میں وہ نہیں ہوں. میں باشرف انسان، باشرف مومن، باشرف مسلمان، رسول اللہ کا تابع فرمان ہوں. میں حسینیت کا پیروکار ہوں، میں امیر المومنین کا تابع فرمان ہوں. سواری دینے کے لیے مجھے پیدا نہیں کیا گیا، نہ سواری لینے کے لیے پیدا کیا گیا. سیاست دینی نہ سواری دینا ہے نہ سواری لینا ہے. سیاست دینی یعنی ملت کی خدمت کرنا، ملت کی عزت بچانا، ملت کو بیدار کرنا، ملت کو استقامت دکھانا، ملت کو وہ راہیں دکھانا جو ملت کو طے کرنی ہے اور جن کو طے کر کے اسے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے. ہم مذہب کا بھی سہارا لیں، یہاں پر مذہب کا سہارا کس کے لیے لیا جاتا ہے؟ مذہب کا سہارا سواری کے لیے. چونکہ کچھ ایسی قوم ہے کہ جن کو مثلا اگر وہ جو گدا بناتے ہیں تو بعض اوقات کوئی گھاس لے کے مٹھی میں اور گدے کو وہ ٹچکورا لگاتے ہیں اس طرح سے کہ گدا قریب آ جائے. اب ہر علاقے کے گدوں کی اپنی پسند ہوتی ہے. کسی علاقے کے گدے مثلا پٹھے کھاتے ہیں, کسی کے گنا کھاتے ہیں, کسی علاقے کے, ہر ایک کی اپنی. مثلا جس علاقے کے گدے کو گنے کی عادت ہے تو اس کے سامنے گھاس لے کے جاؤ تو وہ گھاس کی طرف نہیں آتا, اسے گنا ہی دکھانا پڑتا ہے. اب انہوں نے دیکھ لیا مزاج کہ پاکستانی قوم, پاکستانی ملت یہ دیندار ملت ہے, دین کے جذبے ہیں اس کے اندر. لہذا بعض کیا کرتے ہیں کہ ہاتھوں میں دین پکڑ کر آتے ہیں, دین کا کاسا پکڑ کر آتے ہیں, دھوکہ دینے کے لیے دین کا کاسا پکڑ کر آتے ہیں. عزیز من, پوری ملت کی بیداری کی ضرورت ہے. بس اگر پوچھتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہو سکتا ہے نظام ولایت قائم ہو سکتا ہے, ہر ملک سے پہلے پاکستان میں ہو سکتا ہے, چونکہ پاکستان جتنی زرخیز زمین ہے, زرخیز زمین سے مراد میری مٹی نہیں ہے, وہ زمین جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ذرا نام ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی, یعنی یہ جوان, یہ ملت, یہ قوم خدا شاہد ہے بہت زرخیزی ہے اس قوم کے اندر, صلاحیت ہے اس کے اندر, اخلاص ہے اس کے اندر, خلوص ہے اس کے اندر, لیکن نم نہیں ہے اس کے اندر, نم نہیں, وہ نم شعور اور بیداری کی نم نہیں. اس زرخیزی سے دوسرے فائدہ اٹھا جاتے ہیں. بیداری اگر اس ملت کے اندر آ جائے, دنیا کی ہر قوم سے زیادہ آمادہ ترین قوم نظام الہی کے لیے پاکستانی قوم ہے. یہی قوم جس کو آج فرقہ واریت میں اور نفرت میں اور قدورتوں میں ڈال دیا گیا ہے, اس کے اندر اگر وحدت کا بیج بویا جائے, شعور و بیداری کا بیج کاش کیا جائے, یہی ملت بیدار ہو سکتی ہے. توجہ فرمائیں کہ کس قدر رسول اللہ کے بعد لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. ایک باس جو جس نے بہت نقصان پہنچایا امت رسول اللہ کے اندر, ایسے لوگ جنہوں نے بے شعوری سے فائدہ اٹھایا, جن میں سے جھوٹے مہدی, متحدی, متنبی, جھوٹے نبی کو کہتے ہیں جو نبی نہ ہو لیکن نبوت کا دعویٰ کرے, متحدی اس کو کہتے ہیں جو مہدی نہ ہو لیکن مہدویت کا دعویٰ کرے. کیسے یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, متنبی یعنی جھوٹے نبی و متحدی یعنی جھوٹے مہدی جو دعویٰ کرتے ہیں مہدویت کا, یہ کیسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ یہ عوام کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ جو نم نہیں ہے, زرخیزی ہے لیکن نم نہیں ہے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فائدہ اٹھائیں گے, مطلب ایک جھوٹے نبی کے بارے میں ہے کہ وہ جھوٹا نبی, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. لوگوں نے کہا اگر نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ. اس نے کہا جو معجزہ مانگو میں دکھاتا ہوں. لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ پہلا نبی ہے جو آفر اوپن ہے اس کی کہ جو معجزہ مانگو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں, کیا چاہیے آپ کو معجزہ؟ تو اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ اس درخت کو کہو کہ یہ چل کے تمہارے پاس آ جائے. اس نبی نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, درخت کو حکم دیا اے درخت ادھر آ جا. درخت نے کدھر آنا تھا جھوٹے کی بات سن کر. پھر اس نے کہا اے درخت ادھر آ جا, پھر درخت نہیں آیا. تیسری دفعہ کہا اے درخت میں تجھے کہتا ہوں تو ادھر آ جا, نہیں آیا. تو کہنے لگا کہ ہم نبیوں کی یہ عادت ہوتی ہے, خصلت ہے کہ جب کوئی ہٹ درمی پہ اتر آئے تو پھر ہم خود ہی اس کے پاس چل کے چلے جاتے ہیں. ان کا یہ درخت ہٹ درمی پہ اتر آیا یہ میری بات نہیں مانتا, لیکن ہم نبی متوازے لوگ ہوتے ہیں, مغرور لوگ, ہاں ہم خود ہی چل کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ اس طرح دھوکوں سے, فراڈ اور فریب سے, لوگوں کی بے شعوری سے, کمکلی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. عزیز من, کبھی بھی حق غلط راستوں سے حق بھی نہ پھیلاؤ. کبھی بھی, مثلا آپ کسی کو مسجد میں لانا چاہتے ہو, اس کو دھوکا دے کے, جھانسا دے کے نہ لاؤ مسجد میں. بس اوقات ہوتا ہے جی حق کی طرف لے آئے, کہتے ہیں جی بریانی پکی ہوئی ہے آ جاؤ آپ بریانی کھاؤ, آ وہاں بریانی کھلا کے پھر اس کو حق بتائیں گے ہم. نہ, اس کو حق ہی بتاؤ, چونکہ انبیاء نبی وہ ہیں جو پہلے دن آئے, پہلے دن ہی لوگوں کے سامنے حق رکھا, یا قوم اعبدوا اللہ, اے قوم اللہ کی بندگی کرو, حق پہلے رکھا. یعنی ہم لوگوں کو حق سے متاثر کر کے اگر لے کر آئے تو حق پرست ہوں گے, اگر حق کے علاوہ کسی اور چیز سے متاثر کر کے حق کی طرف لے کر آئے. تو جس طرح کسی اور چیز سے متاثر ہو کر حق کی طرف آئے، کسی اور چیز سے متاثر ہو کر حق چھوڑ کر چلے جائیں گے. بریانی کھا کے حق کی طرف آئے، حلوہ کھا کے حق سے دور ہو جائیں گے. آپ 100 روپیہ دے کے حق کی طرف لو، وہ 200 روپیہ دے کے اس کو حق سے دور کر دے گا. لوگوں کی ضرورتوں سے فائدہ اٹھانا، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، لوگوں کے نقطۂ ضعف سے فائدہ اٹھانا، جھوٹے نبی و جھوٹے مہدی انہوں نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے، لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا. اسی برصغیر کی سرزمین پر جتنے پیدا ہوئے ہیں، بیسیوں پیدا ہوئے ہیں. ابھی بھی فیصل آباد کی جیل میں ایک جھوٹا مہدی مقید ہے، چند سال پہلے جو پکڑا گیا تھا، اخباروں میں بھی آیا ہوگا، سنا تھا، ابھی بھی قید ہے وہ. ایران کی جیلوں میں اتنے قید ہیں اس وقت، ایک عورت بھی قید ہے جیل میں جس نے مہدویت کا دعویٰ کیا. اب یہ بھی آخر الزمان ہے کہ سب کو پتا ہے کہ مہدی مرد ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے، لیکن وہ عورت جو ہے وہ سمجھی کہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں تمیز ہوگی کہ مہدی مرد ہیں یا. اس نے کہا میں مہدی ہوں، اور تعجب کی بات ہے کہ بعضوں نے اس کو مان بھی لیا، بعضوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا اس کو کہ یہی مہدی. ایک اور مہدی ابھی وہ جھوٹا ایران کی جیل میں، عالم دین تھا یہ، سید بھی ہے یہ، کاظمینی اس کا نام ہے، ابھی جیل میں ہے. اس نے کہا کہ امام مہدی نے کعبے میں آنا تھا لیکن وہ پروگرام کینسل ہو گیا ہے، چونکہ کعبے پر آل سعود کا قبضہ ہو گیا ہے، اب کعبہ امن نہیں ہے میرے آنے کے لیے. تو کہا کہ وہ پہلے پلان یہی تھا کہ کعبے میں آنا ہے، مکہ میں جو کعبہ ہے، اب پلان کینسل ہو گیا ہے، تو اب کسی نئی جگہ پر کعبہ تعمیر کرو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک مخفی جگہ پر کعبہ بناؤں. اور اس نے کرج شہر، ایران کا ایک شہر ہے کرج، اس کرج شہر کی پہاڑیوں کے پیچھے اس نے نیا کعبہ بنایا جا کر. کہا کہ وہ پلان چونکہ تبدیل ہو گیا ہے لہذا اب یہاں اس کعبے میں آئیں گے. اور کتنے سادہ لوگوں کو اس نے دھوکہ بھی دے دیا، اس دھوکے سے فائدہ اٹھا لیا. اور آج یہ دھوکہ بہت عمومی ہو چکا ہے، میڈیا دھوکے دے رہا ہے، مذہب کے نام پر دھوکے دیے جا رہے ہیں، ممبروں سے دھوکے دیے جا رہے ہیں، سیاست میں دھوکے دیے جا رہے ہیں. عزیز من، صرف ایک آپ کی نجات کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ہوشیار و بیدار ہو جائیں، ہوشیار و بیدار ہو جائیں. نہ کسی جھوٹے نبی کے دھوکے میں آئیں، نہ جھوٹے مہدی کے دھوکے میں آئیں، نہ جھوٹے سیاستدان کے دھوکے میں آئیں، نہ کسی جھوٹے شیخ الاسلام کے دھوکے میں آئیں، نہ کسی جھوٹے مولانا کے دھوکے میں آئیں، کسی بھی دھوکے میں نہ آئے. آپ بیداری آپ کو بچا سکتی ہے، ہوشیاری آپ کو بچا سکتی ہے، ورنہ آسانی سے اغوا کر لیے جاؤ گے، ورنہ آسانی سے آپ پر سواریاں کی جائیں گی. نام لے کے، مختلف مقدسات کا نام لے کے، اب ہم تو عقیدت مند ہیں، عقیدت مند یہ نہیں دیکھتا کہ میری عقیدت کی مہار پکڑ کے مجھے کدھر لے جایا جا رہا. عقیدت ایک رسی ہے نا، اور عقیدت کی رسی میری پکڑی ہوئی کدھر لے کے جا رہے ہو بھائی؟ نجات کی طرف لے کے جا رہا ہوں تجھے. ماہ ربیع الاول ہے، اور اس ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ کو ایک تکلیف امت کے تفرقے سے ہے، اور ایک تکلیف رسول اللہ کو اس بے حرمتی کی ہے جو اس شیطان لعین نے امریکہ نے کی ہے. اس ربیع الاول میں چاہیے یہ تھا امت کو، بجائے یہ سیاست بازی اور سیاسی ڈراموں کے، ساری ملت و بالخصوص پاکستان، اور توقع یہی تھی پاکستان میں کہ جب یہ بے حرمتی ہوئی، یہ فلم گستاخانہ بنائی گئی، پاکستانی ملت نے اس وقت عکس العمل دکھایا. لیکن پھر وہی کچھ ہوا، پاکستانی ملت کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر ملالہ کا ایشو چھیڑا، پھر الو بنایا گیا، پھر بیوقوف بنایا گیا، پھر اس کے بعد کیا ڈرامے رچائے، اور ان ڈراموں کے ذریعے سے یہ موضوع فراموش کروا دیا گیا، اور پاکستانی بھی چپ چاپ ساتھ کے بیٹھ گئے. ابھی تک وہ توہین آمیز فلم موجود ہے، میڈیا کے اوپر موجود ہے، نہ کسی کو سزا ملی، نہ معافی مانگی، نہ اس کو ہٹانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم جشن منانے میں مشغول ہیں، جبکہ رسول اللہ کی اس قدر توہین کی گئی، بے حرمتی کی گئی. توقع یہ تھی کہ جب ربیع الرسول آئے گا، ربیع المولود آئے گا، جب ولادت باسعادت کا ماہ آئے گا، اس وقت مسلمان، چونکہ ہم اموشنل ہیں، جذباتی ہیں، یہ قوم ربیع الاول میں پھر یہ آواز اٹھائے گی. لیکن آپ دیکھیں پہلی ربیع الاول سے ہی ملت کا رخ موڑ دیا گیا، پہلی ربیع الاول سے ایک اور ڈرامہ رچا کر اس طرف رخ موڑ دیا گیا۔ وہی عاشقان رسول اللہ، وہی عقیدت مندان رسول اللہ، وہ کسی اور طرف لگ گئے، وہ اس سیاسی دھمال کے پیچھے لگ گئے۔ یہ ربیع الاول پورا اب اس سیاسی دھمال میں گزر جائے گا۔ کون ربیع الاول میں، اس ربیع الاول میں حرمت رسول اللہ کے دفاع کے لیے آواز اٹھائے گا؟ وہی قوم کہ جنہوں نے ساری دنیا سیاسی ڈراموں میں اور گدے کی سواری لینے اور دینے میں مصروف ہو گئی، لیکن ایک ملت وہ 1400 سال سے یزیدیت کے تعقب میں لگی ہوئی ہے، اس نے یزید کو فراموش نہیں کیا، یزید کو ابھی معاف نہیں کیا۔ جو کچھ دنیا نے کیا کیا، لیکن حسین ابن علی کے پیروکاروں نے ابھی تک یزیدیت کو فراموش نہیں کیا۔ جس طرح وہ یزید جس نے آل رسول پر ظلم کیا، حرم رسول پر ظلم کیا، اس کو تشیعوں نے و ملت اسلامیہ نے معاف نہیں کیا، وہ گلی گلی کوچا کوچا یہ جلوس نکال کے یزیدیت کے تعقب میں شیعہ جا رہا ہے۔ اسی طرح آج کا یہ یزید جس نے حرمت رسول اللہ کی پائمالی کی ہے، اس کو بھی یہ قوم معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے یہ سب ڈرامے رچائے جاتے ہیں، ایک تفرقے کے لیے اور ایک اصلی موضوعات سے، اصلی فریضوں سے امت کی توجہ ہٹانے کے لیے۔ کامیاب ہو گئے یہ ربیع الاول میں پاکستانی قوم کی توجہ رسول اللہ کی بے حرمتی سے ہٹا کر سیاست میں لگانے میں یہ کامیاب ہو گئے۔ وہی لوگ جو اسلام کو یا رسول اللہ کے نام کو آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یا بیداری چاہیے، ہوشیاری چاہیے، حسینی بصیرت کی ضرورت ہے، زینبی بصیرت کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ دنیا جائے، جدھر مرضی جائے، لیکن امت رسول اللہ حرمت رسول کے دفاع کے لیے ہمیشہ میدان میں حاضر رہے گی۔ ان سیاسی ڈراموں میں الجھ کر اپنا فریضہ فراموش نہیں کرے گی۔ اگر آگاہی آ جائے ملت میں، پھر ان سیٹیوں پہ نہیں ہم دوڑیں گے جس طرف ہمیں لگا دیا جاتا ہے۔ عزیز آنمان، ہمیں مزاجی سیاست نہیں کرنی، پاکستانی مزاجی سیاست، برے صغیر کی مزاجی سیاست نہیں کرنی۔ ہماری سیاست وہی ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہے، جو رسول اللہ نے راستہ متعین کیا وہی ہماری سیاست ہے۔ اس لیے امام خمینی فرماتے تھے کہ ہمارا دین ہی ہماری سیاست ہے، نہ یہ کہ دین الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے۔ ہم اپنے دین پر عمل کریں صحیح معنوں میں، یہی ہماری سیاست ہے۔ وہ دین کبھی بھی کسی ستمگر کی اتباع کی اجازت نہیں دیتا، کسی ظالم کے ساتھ گٹھ جوڑ کی اجازت نہیں دیتا۔ اتحاد بین المسلمین سیاسی گٹھ جوڑ کو نہیں کہتے، سیاسی گٹھ جوڑ کرسی تھامنے کا نام اتحاد نہیں ہے، اللہ کی رسی تھامنے کا نام اتحاد ہے۔ دیکھیں اللہ کا علم اور رسول اللہ کی بصیرت، کہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ اگر حبل اللہ کا لفظ نہیں آیا تو یہاں پر حبل کی جگہ کرسی آ جائے گی بیچ میں، یعنی کیا کہیں گے کہ واتا سے منہ بے کرسی ہے، کرسی کو سب مل کر تھام لو۔ کرسی تھامنے کا نام اتحاد نہیں ہے، اقتدار کی کرسی۔ واتسمو بحبل اللہ، حبل اللہ کو تھام لو، آپ اللہ کی رسی کو سب مل کر تھام لو، یہی سیاست ہے ہماری۔ آج مسلمانوں کے اندر وحدت ایجاد کرنا سیاست دینی ہے، سب مسلمانوں کا ایک ہو کر اس ملک کے اندر نظام اسلامی برپا کرنا سیاست دینی ہے۔ آج کی اس یزیدیت و طاغوتیت کو ختم کرنا، یہ جو استہماریت ملت میں مشغول ہیں، ان جو الو بنا رہے قوم کو، ان سے ملت کو نجات دینا سیاست دینی ہے۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے، لا کہے، اللہ پر ایمان لائے، یہ سیاست دینی ہے۔ ہماری سیاست یعنی لا الہ الا اللہ، یہی سیاست ہے ہماری، لا الہ الا اللہ. لا کہو تم، اللہ ہو فقط سیاست نہیں ہے، لا الہ الا ہو سیاست ہے. یہ لا کہو، جس جس کو لا کہنا ضروری ہے، واجب ہے اس کو لا کہو. آج اگر یہ پاکستانی حکمران، پاکستانی ملت آج بھی اٹھ کر اس امریکہ کو لا کہنے میں کامیاب ہو جائے، کتنے خوش ہوتے ہیں، بگلے بجاتے ہیں جب ان کو مدد ملتی ہے. مدد نہیں ملتی، در حقیقت فضلہ ملتا ہے ان کو. معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، فضلہ خوری میں عادت کر چکے ہیں. ابھی انہوں نے گیس منصوبہ ایران کے ساتھ ترک کیا، $700 ملین فضلہ ملا ان کو. وہ $700 ملین لے کے ابھی الیکشن لڑیں گے، اس سے کام شروع کر رہے ہیں. اب یہ فضلہ خوری، یہ شایع نشان نہیں ہے ایک ملت کے. کون نجات دے گا ان فضلہ خوروں سے، اور اس فضلے سے، امریکی فضلے سے اور سعودی فضلے سے، کون نجات دے گا اس ملت کو؟ ملت کی ہوشیاری اور بیداری، آگاہی. اور یہ آگاہی توقع ہے حسینیت کے مکتب سے، یہ آگاہی توقع ہے مکتب کربلا سے. امام خمینی بھی فرماتے ہیں، ما ہر چداری ما سید الشہداء داری. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے. یعنی امام حسین علیہ السلام بیداری کا پرچم ہے، بیداری کی علامت ہے. رسومات میں منحصر نہ کرو کربلا کو فقط، کربلا بیداری کا میدان ہے، ہوشیاری کا میدان ہے. عزیزان، اس وقت ملت کا فریضہ اس مبارک دنوں کے اندر، ربیع الاول کے اندر، امت رسول اللہ کو اس رسوائی سے باہر نکالنا ہے. اور ایک دن انشاءاللہ پاکستان میں وہ آئے کہ حقیقی جشن ہو، ایسا جشن جو قلب نورانی پیغمبر اکرم کو بھی انشاءاللہ خوشحال کر دے، وہ سب سے بڑھ کر قلب نورانی امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کو بھی خوشحال کر دے. وہ دن پاکستان میں آنا چاہیے جس دن ہمارے جشن میں یہ ہستیاں بھی خوش ہوں و شریک ہوں. آپ سمجھ لو کہ آپ نے خوشنودی خدا بھی خرید لی ہے، وہ خوشنودی اولاد اور اولیاء خدا بھی خرید لیا، رضا خدا آپ نے حاصل کر لی ہے. اس وقت پاکستان میں امن و امان بھی ہوگا، اس وقت پاکستان میں معمول کی زندگی لوگ بسر کریں گے، جانیں محفوظ، عزت محفوظ، دین محفوظ، مقدسات محفوظ. اور اس دن دشمن نہ امن ہوگا پاکستان کے اندر. آج پاکستان دشمنوں کے لیے امن ہے، پاکستانیوں کے لیے اور مومنوں کے لیے نا امن ہے. اس ملک کو مومنوں کے لیے با اور امن و با امن بنانا ہے. یہ پیغام ہے ان ایام ربیع الاول کا، رسول اللہ کی میلاد کے اوپر. عزیزان، اس بیداری کی اشد ضرورت ہے. اب جہاں مومنین کر رہے ہیں اجتماعات بہت ساری جگہوں پر، اور یہی فریضہ ہے تمام کا، لیکن ایک بڑا اجتماع راولپنڈی کے مومنین کر رہے ہیں 3 فروری کو. ہمت کی انہوں نے کہ اب جب کہ سب شعبدوں میں لگے ہوئے ہیں، سب سیاست بازی میں لگے ہوئے ہیں، اور سب اس دمال میں لگے ہوئے ہیں، اور ربیع المولود میں حرمت رسول اللہ کا دفاع فراموش کر چکے ہیں، بے حرمتوں کو سزا دینا اس کو بھول چکے ہیں، تمام مومنین کا فریضہ ہے. جو مومنین جہاں بھی ہیں پہنچ سکتے ہیں خود، جہاں جہاں سے بھی، اپنے تئیں جہاں تک، راولپنڈی 3 فروری کو لیاقت باغ میں یہ اجتماع ہو رہا ہے، بیداری ملت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اجتماع ہو رہا ہے. تمام مومنین جو بھی جہاں ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو پہنچائیں اس اجتماع میں انشاءاللہ شریک ہو، تاکہ ان استعماری نظام کو اندر اور باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اگر تمہیں سیاست باز بھول چکے ہیں تو ملت نہیں بھولی تمہیں، امت رسول اللہ نہیں بھولی تمہیں، امت رسول اللہ اس بے حرمتی کا انتقام لے گی تم سے، امت رسول اللہ سزا دے گی گستاخوں کو انشاءاللہ اسی سرزمین پر. جب تک یہ گستاخ اپنا شیطانی آشیانہ بنا کے، امبیسی بنا کے اس ملک میں موجود ہیں، اس وقت تک سمجھو کہ اس ملت نے ان کو سزا نہیں دی. کم از کم سزا یہ ہے کہ یہ شیطانی ٹھکانہ یہاں سے ختم ہونا چاہیے، گستاخ رسول کی جگہ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. یہ عہد ہے ملت کا حسینیت کے ساتھ اور حسین علیہ السلام کے ساتھ، چونکہ حسین علیہ السلام نے اسی کے لیے ندا استغاثہ دیا تھا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرمت و حرم رسول کا دفاع کریں اور لبیک کہنا ہے. آپ نے سید الشہداء علیہ السلام کی ندا پر لبیک کہنا ہے. ملت کی بیداری یقین جان لیں ہر مشکل کا حل ہے. کنفیوژن سے نکلیں, یہ جوان بھی اور مومنین بھی اور ہر طبقہ کنفیوژن سے باہر آئیں. جو خط مستقیم و صراط مستقیم ہے رسول اللہ کا, اس پر چلیں, اور جب بھی مسلمان اس پر چلے ہیں خدا نے ان کو عزت عطا کی ہے. اب انشاءاللہ پاکستانی ملت کا حق ہے کہ خدا و تعالیٰ اس کو وہ عزت کے دن دکھائے جس کے یہ مستحق ہے. انشاءاللہ دعا گو ہیں خدا و تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خداوند بحق محمد وآل محمد بحق نبي خاتم بحق أسماء حسنى بحق قرآن بحق أهل بيت بحق شهداء كربلاء پروردگارہ اس امت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما, دشمنان ملت کو نیست و نابود فرما, تمام مسلمانوں کے اندر محبت و الفت و وحدت ایجاد فرما, اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما. پروردگارہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد اس ملک کے اندر نا امنی پھیلانے والے دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی و کوئٹہ و دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. ایک دعائیں صحت کی اپیل کی گئی ہے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد, جملہ مرزا اسلام سمیت یہ مد نظر مریض محمد علی انصاری صاحب کو و دیگر بیماروں کو پروردگارہ جلد از جلد شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. جو اس دنیا سے رحلت کر گئے مومنین انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس ملت کے جوانوں کے اندر بیداری و شعور عطا فرما, ہم سب کو قرآن و عطرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, تعلیمات قرآن و عطرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ سب اپنے مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, وبالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.